عارف بالله قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے خدا جو ہیں توفیق ادب کہ بے ادب محروم من از فضل رب کہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں کیونکہ یار یہ کیا تو آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ تاکہ ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو آپ تھوڑا پیچھے جگہ دو لیکن ٹانگ پہ ٹانگ جو ممنوع علاقے میں نہ گھسو فوجی علاقے میں میرے مرشد سے ہندوستان میں ایک عالم نے سوال کیا کہ جو چھپانے کی چیز ہے وہ تو ایک لنگوٹ سے چھپ جائے گی لنگوٹ یہ اصل میں اضافت مقلوبی ہے لنگوٹ یہ اصل میں ہے اوٹے لنگ اور لنگ کہتے ہیں مخصوص ڈنڈے کو لنگ بولتے ہیں اور اوٹ مانے چھپانے کی چیز تو اور کثرت لنگ اوٹے لنگ ہے یہ اضافت مخلوبی تو اس کو الٹ دیا لنگوٹ تو وہ استعمال سے لنگوٹ کہتے ہیں یہ حضرت نے فرمایا یہ اور جیسے ناخدا ہے یہ ناخدا بھی اضافت مخلوبی ہے یہ اصل میں خدائے ناؤ ہے یعنی خدائے ناؤ کشتی کا مالک اور اس کو خدائے ناؤ کو نا خدا اس لیے کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ان عالم نے سوال کیا کہ جو چھپانے کی چیز ہے وہ تو ایک لنگوٹ سے بھی چھپ جائے گی وہ ٹیلنگ کافی ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا کیوں فرض ہے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جہاں فوجی رہتا ہے جہاں حکومت کے فوج رہتی ہے تو وہاں دور دور تک خاردار باڑ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے فوجی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی تو ایک فوجی ہے ایک کرنل ہے ہمارے پاس کرنل کیونکہ اب آپ کہیں گے صاحب نل میں سے تو پانی کا بہنا ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فوجی ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے اور متکبر بہت ہے یہ اگر کوئی اس کے علاقے میں گھس جائے تو یہ غرور سے سر پھلا لیتا ہے تکبر اور غرور سے یہ سر پھلا لیتا ہے ناراض ہو جاتا ہے غصے سے سر پھلا لیتا ہے لیکن اس کو اس سے اپنے غصے پہ شرمندگی بھی بہت جلدی ہوتی ہے آنسو بہانے لگتا ہے نل ثابت ہو گیا نا نل بھی ثابت ہوا نا بس تو اس لیے جو ہے اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک خود بھی چھپانا فرض ہے اور کسی مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک دیکھنا جائز نہیں ہے یعنی اگر کوئی چڈی پہنا ہوا بھی ہو چاہے عیسائی بھی ہے میرے مرشد بنگلہ دیش تشریف لے گئے تو وہاں پر کشتی چلانے والا اس نے چڈی پہنی تھی تو حضرت والا نے اپنی لنگی اس کو عنایت فرمائی کہ تم یہ پہنو اور عالم حضرت نے فرمایا وہ علماء تھے کہ حضرت یہ تو ہندو ہے یہ تو ہندو ہے حضرت نے فرمایا وہ تو ہندو ہے تم تو ہندو نہیں ہو تم تو مسلمان ہو اگر اس کو چھپانا اس کے ذمے نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے تم تو نہ دیکھنے کے مکلف ہو تم تو اس بات کی ہے شریعت کا حکم ہے کہ آپ کوئی ریسلنگ والا ہو ریسلنگ کی کشتی دیکھنا یا ہاکی یا جو ہے سوئمنگ اسکواش جس میں سب چڈی پہنے رہتے ہیں تو ان کو دیکھنا گھٹنے جائز نہیں ہے اسی طرح سے اگر کئی کشتی ہو رہی ہو تو ایسی کشتی بھی دیکھنا جائز نہیں ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے یہ لہٰذا وہ جو فوجی علاقہ ہے اس میں نہ گھسے یہ حساس انتہائی حساس علاقہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دور دور تک باڑ لگا دی یہ کہتے ہیں نا حکومت نے فلاں علاقے کو انتہائی حساس قرار دے دیا سینسٹیو پوائنٹ حساس یہ بہت حساس علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ فوجی رہتا ہے بھائی فوجی کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے ایسے علاقوں میں گھسے نہیں اور جبکہ مسجد بہت بڑی جگہ کھلی ہے تو ایسے تنگ نہ بیٹھے کہ ایک کیران دوسرے کیران اور پھر جو ہے کلا بلدانہ ہو جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا رومی فرماتے ہیں کہ اے خدا جو ہے توفیق ادب کہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں کیونکہ بے ادب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مہربانی سے محروم رہتا ہے بے ادب میرے مرشد نے سنایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام کہتے ہیں ان کو اسلام پہ حجت اور حضرت کی تقریریں ایسی ہیں کہ عام عالم یعنی عالم کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ایسی تقاریر ہیں حضرت کی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لسان شمس تبریز ہیں, شیخ خواجہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی زبان ہے, اور فرمایا کہ میری زبان مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. اور ایک مرتبہ حضرت نے ایک مسودہ دیا کتاب کا, اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کہ مولانا اس کو دیکھ لیجئے ذرا. تو حضرت میرے مرشد نے سنایا کہ ایک جگہ املا کی غلطی تھی. تو حضرت اب اگر ہم ہوتے تو کہتے کہ دیکھیے صاحب آپ نے غلطی کی ہے, لیکن اللہ اکبر ادب دیکھو. فرمایا کہ اتنا ادب تھا کہ وہاں پر دائرہ لگا دیا اور دائرہ بنا کر لکھا کہ حضرت یہ مقام میری سمجھ میں نہیں آیا. یعنی حاجی صاحب کی جو غلطی کہ اس کو اپنی ناسمجھی کا قصور قرار دے دیا. یہ ہے کیا میرے مرشد نے فرمایا, اس کا نام ہے ادب. اس کا نام کیا ہے؟ یہ ادب ہے. اسی لیے اور فرمایا کہ یہ ادب صرف یہ بزرگوں کا نہیں, اللہ نے خود قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے زندہ کرتے ہیں وہی موت دیتے ہیں, وہی کھلاتے ہیں وہی پلاتے ہیں, اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, حالانکہ مرض بھی اللہ کی طرف سے شفا بھی اللہ کی طرف سے, لیکن ادب اتنا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, جب میں وَإِذَا مَرِضْتُ, میں جب بیمار ہوتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, تو وہ شفا وہ دیتا ہے. یعنی بیماری چونکہ مخلوق کی نظر میں عیب تھا تو عیب اپنے اوپر لے لیا, اور شفا جو ہے وہ اچھی چیز مخلوق کہتی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا, حالانکہ دونوں ہیں اسی طرف. لہٰذا اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بڑے کا کوئی معاملہ ہو, اگر کوئی برائی ہو تو اس کو اپنے اوپر لے لو, لیکن بڑوں کی طرف منسوب مت کرو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی نہ سمجھی کا قصور کہو اس کو. اسی لیے یہ, اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو آج جو پڑھا گیا, تو اس میں واقعے میں یہ کتنا بڑا ادب ہے, یہ اتنا بڑا ادب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ غلام کو قتل کیا, لڑکے کو قتل کیا تو انہوں نے کیا فردنا, میں نے ارادہ کیا, کیونکہ وہ جو ہے اللہ کے علم میں تھا, اللہ ہی کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو قتل کرو, لیکن اس کو اپنی طرف نسبت کرتی فردنا کہ میں نے ارادہ کیا, کیونکہ بڑا ہوتا یہ سرکشی کرتا اور کفر کرتا, اس لیے اس کی شر سے بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا. اور وہ کشتی جس کو میں سوراخ کر دیا تھا, عیب ڈال دیا تھا, تو وہ کشتی جو ہے وہ ایک ڈاکو جو لے لیتا تھا, چھین لیتا تھا, تو اس میں بھی یہی کہا فردنا. لیکن جب وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار کو کھڑا کیا تو وہاں پہ کیا کہا, فاراد ربو کا, آپ کے رب نے ارادہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ جو تکوینی کام ہے یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ غلام لڑکے کو قتل کی اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے ارادہ کیا, حالانکہ حکم اللہ ہی کا تھا, لیکن چونکہ آیت تھا تو آیت کو اپنے اوپر لے لیا. اور جب وہ یتیم لڑکوں کی وہ جو دو یتیم لڑکوں کی دیوار کو جب کھڑا کیا کہ جس کے لیے فرمایا کہ وکان کان تحتہ کنز لہما, اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا, اور ان کے ابا نے جو باغ خزانہ جو رکھا تھا اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کر دی, تو کیا فرمایا کہ فاراد رب کا, کہ آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اب لوگ شدہما وہ سخجا کنزا ہوں گا, کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تب اس خزانے کو نکال کر اس سے استفادہ حاصل کریں. تو فرمایا چونکہ یہ اچھائی چیز تھی اس کی طرف اللہ کی طرف نسبت کر دی, اور جو بری چیز تھی اس کو اپنی طرف نسبت کر دی. فرمایا یہ ادب ہے. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہیں نا تو یوں ہاتھ میں آگے پکڑ کے رکھتے ہیں ایسے, فرمایا یہ بے ادبی ہے, یہ مقام درست نہیں ہے, اور پیچھے بازے پیچھے کر کے کرتے ہیں, فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے. اور فرمایا کہ قرآن مجید پر حدیث شریف کی کتاب مت رکھو, قرآن مجید پر یا علم کی کسی کتاب پر چشمہ ٹوپی مسواک وغیرہ مت رکھو, کہ جاتے ہیں کتاب رکھا اور فضائل اعمال کسی ایسی دینی کتاب پر چشمہ ٹوپی اور مسواک قلم وغیرہ یہ مت رکھو. لہٰذا میں نے اپنے مرشد کو دیکھا کہ اگر کوئی چیز رکھنی لکھنی ہوتی تھی تو اس کے بعد بعض لوگ دین کی کتاب ہے نا اسی کو لے لیتے ہیں. حضرت کو میں نے کبھی دیکھا کبھی کسی دینی رسالے کے اوپر حضرت نے نہیں لکھا, کبھی بھی میں نے جتنا بھی عرصہ میں شیخ کے ساتھ رہا کوئی لکھنے کی ضرورت آئی تو حضرت کوئی کسی نے پیش بھی کی کہ دینی کتاب, اور فرمایا کہ نہیں بھائی یہ بے ادبی ہے کہ اس کو سہارا بنانا, دین کو کتاب کو سہارا بنانا یہ بے ادبی ہے. لہٰذا یا تو خود اپنی ٹانگ وغیرہ پہ لکھ کر, یا کوئی فرمائے کہ دوسری کوئی ایسی چیز ہو کاپی وغیرہ دے دو جو کہ اس مقصد کے لیے اس پہ ہم لکھ لیں گے. اور پھر جب وہ دینی کتاب پر کبھی حضرت والا جو ہے وہ لکھتے ہیں نا کہ بھائی ہدیہ ہے محبت فلاں فلاں کے لیے, تو اس میں بھی کیا کرتے تھے کہ وہ جو کتاب کا وہ حصہ جو کہ جلد کی طرف ہے اس کی طرف کر کے اس پر سہارہ کر کے لکھتے تھے, لیکن جہاں کتاب دوسری ہے اس پر سہارہ کر کے نہیں لکھتے تھے, اور اگر وہاں لکھنے کی ضرورت آتی تو نیچے کوئی کاپی رکھ کے اس پر لکھا کرتے تھے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی, کہ کبھی ایسا نہیں کہ دین کی کتاب کو سہارا بنایا. میرے دوستو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ادب, اور اللہ ادب سے ملتا ہے. اب طریق کلو ادب, طریق کا جو پورا کا راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو راستہ ہے یہ پورا کا پورا ادب سے طے ہوتا ہے. حضرت بشر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں جا رہے تھے, اللہ کا نام دیکھا, ایک ایک گندگی پر رکھا ہوا ہے, بس اس نشے کی حالت میں کہ ہائے میرے مالک کا نام کس جگہ پر ہے, اسی میں اٹھایا, اس کو دھویا اور اس کو خوشبو لگائی, عطر لگا کر اس کو اونچی مقام پر, پاک صاف جگہ پر, اونچے مقام پر رکھ دیا. بس اللہ تعالی نے رات کو خواب میں فرمایا کہ تو نے ہمارے نام کی عزت کی, ہم تیری عزت پوری دنیا میں کر دیں گے, دونوں جہان میں. لہٰذا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب آتے تھے حضرت بشیر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ, تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, تو شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ ایک غیر عالم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں, آپ تو عالم ہیں, اے استاد ہیں, اور اس اور عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر عالم کا اکرام کرے. جیسے تیمور لنگ کا واقعہ ہے کہ اس کے زمانے میں علامہ طفتازانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دربار میں, تو چونکہ علماء کا بادشاہ بھی ادب کرتے تھے, تخت پر بٹھایا کہ حضرت یہاں تشریف رکھیے. علامہ طفتازانی وہ تیمور لنگڑا تھا لنگ, تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹانگ پھیلا دی, تو تیمور کو برا محسوس ہوا, تو اس نے کہا کہ مرا معذور دار مجھ کو تم معذور سمجھو, کہ مرا لنگ کہ مجھے تو لنگ ہے, میری ٹانگ میں تو لنگ ہے, میں نے اس لیے ٹانگ کو پھیلایا. تو آپ نے کیا فرمایا, مرا معذور دار مجھے بھی تم معذور سمجھو کہ مرا ننگ, مجھے شرم آتی ہے ایک جاہل عالم کے سامنے ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہوا. لذا میرے مرشد نے حقیقت میں ٹانگ پھیلا لی, تو بشیر حفیظ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت کھڑے ہو جاتے تھے. شاگرد نے کہا حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ عالم ہیں اور غیر عالم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا, اللہ اکبر فرمایا, اتنے بڑے محدث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مسند امام احمد میں صرف مسند امام احمد میں 50,000 احادیث ہیں, 50,000 احادیث تو صرف اس میں ہیں, اور کئی لاکھ احادیث کے حافظ تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو امام صاحب نے کیا فرمایا, اللہ والے تھے لیکن کیا قدر, اللہ والے کی قدر سمجھتا ہے, اللہ والے کی قدر کرتا ہے. لہذا فرمایا کہ میں عالم بالکتاب ہوں, میں علم کتاب کی تو علم رکھتا ہوں, اور یہ عالم باللہ ہے, میں عارف بالکتاب ہوں, یہ شخص جو ہے جس کا میں ادب کرتا ہوں اصل میں یہ عارف باللہ ہے, یہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہے. یہ امام صاحب کی تواضع تھی, حالانکہ امام صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, بہت اونچے مقام اللہ نے عطا فرمایا. لہذا فرمایا کہ یہ ادب یہ ہے کہ جس نے ادب کیا وہی جو ہے اسی نے پایا, اور جو بے ادب ہے وہ محروم رہا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگو. لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ قرآن مجید پر حدیث شریف کی کتاب مت رکھو, کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام اور حدیث شریف نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ افضل ہے. اور حدیث شریف کی کتاب پر فقہ کی کتاب مت رکھو, اور فقہ کی کتاب کے اوپر تصوف کی کتاب مت رکھو, تصوف کی کتاب کے اوپر منطق اور فلسفے کی کتاب مت رکھو. اللہ اکبر, کتنا ادب سکھایا کہ ایک ایک چیز کا ادب. اسی لیے جو ہے یہ واقعہ, اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو بات تھی وہ اصل میں مناسبت نہیں تھی, مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ جدائی ہو گئی. یہ مناسبت جو ہے یہ شرط اعظم ہے, مناسبت نہ تھی اس لیے کام نہ, وہ جو اعتراض کرتے تھے تو وہ اعتراض جو ہے وہ مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے تھا. تو خضر علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ فراد رب کا یبلغ اشدہما کان تحتہ کنز لہما و کان ابوہما صالحا, کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دیوار کو کھڑا کرے خزانے کے اوپر, وہ کس لیے کہ وہ اس خزانے کی حفاظت ہو جائے, اور وجہ کیا تھی, کانا ابوہما صالحا, کہ ان کا جو باپ تھا وہ جو ہے وہ نیک اور صالح اللہ والا تھا. میرے مرشد نے فرمایا کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رولمانی میں فرماتے ہیں کہ کانا ابوہما صالحا کی تفسیر جو کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فی روایت کانا ابس صابے, یہ اصل میں ساتواں باپ تھا, کانا ابس صابے یہ ساتواں باپ تھا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جب کوئی اللہ والا بنتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت جب حاصل کرتا ہے تو اس کی سات پشتوں پر رحم کیا جاتا ہے. اور فرمایا وفی روایت کانا ابل عاشر, کہ وہ دسواں باپ تھا. ایک روایت میں کہ ساتواں باب اور دوسری روایت میں دسواں باب. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا, ارے ظالم معرومی فرماتے ہیں کہ نفس خدرا کش جہان ہے زندہ کن, اگر تو اپنی حرام خواہشات کو مار دے, اپنے نفس کی حرام خواہشات کو مار دے اور ان کا خون کر دے, حرام تمناؤں کا خون کر دے تو تیرا نفس تو مرے گا, لیکن جب تو اللہ والا بن جائے گا تو جہان ہے زندہ کن, ایک جہان تو اس سے زندہ ہو جائے گا. دادا ایک بمبئی میں میرے شیخ کے پیر بھائی ہوتے ہیں, وہ تیلی ہیں, تیلی تیل کا کام کرتے ہیں, یا آئے تھے. انہوں نے یہیں حضرت سے سوال کیا, میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت, کہ حضرت نے پوچھا کہ بھائی حاجی صاحب آپ کون کون سا تیل نکالتے ہیں؟ میں کہا حضرت گلاب, روغن گلاب, روغن چمبیلی, روغن موتیا اور باپچی اور مختلف زیتون اور سرسوں, سب تیلوں کا نام لیا کہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ حاجی صاحب نفس کا بھی تیل نکالتے ہو؟ نفس کا حضرت نے سوال فرمایا. تو انہوں نے, وہ حضرت کا بہت ادب کرتے تھے, تو انہوں نے کہا عرض کیا کہ حضرت نہیں, یہ نفس کے تیل کا نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر نفس کا تیل نکال دو تو جس کو لگا دو گے وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا, جس کا لگا دو گے وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا. میں نفس خدرا کش جہان ہے زندہ کن, اگر ظالم تو اپنے نفس کی حرام خواہشات کو مار دے خدرا کش. لیکن نفس کے لیے میں مجھے مجبوراً پٹھانوں کے علاقے میں نفس کی تعریف کرنا مجھے ضرورت پیش آتی ہے, کیونکہ پٹھان نفس کسی اور چیز کو بولتے ہیں. جیسے ایک شیخ نے تقریر کی, جوش تھا, شیخ مشائخ کو جوش آنا یہ بھی ہے, تو جوش آیا تو تقریر کی کہ نفس بدماشی کرتا ہے, اس کو مار ڈالو, اس کو کچل ڈالو, یہ ظالم جو ہے بدماشی کرواتا ہے. تو وہیں خان صاحب ایک مرید تھے ان کے, اب خان صاحب کو بھی, وہ بھی شیخ کو بھی جوش, اس کو بھی جوش آ گیا, ڈبل جوش جمع ہو گیا. اب دو پتھر لے کر بیت الخلاء میں گھس گئے, پتھر پر رکھ کر نفس کو اوپر سے پتھر سے کچل ڈالا. اب اس کے بعد جب باہر نکلے تو شلوار رنگین خونم خون, رنگین اور خونم خون سے بھری ہوئی. تو اب لوگ پوچھے حیران کہ صاحب یہ تمہاری شلوار میں خون کیسا؟ انہوں نے کہا یار ہمارا شیخ بولا تھا, ہمارا شیخ بولی تھی کہ نفس کو مار ڈالو, یہ ظالم بدمائشی کراتی ہے, ہم نے مار ڈالا اس کو, کچل ڈالا, ختم, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو نفس کی تعریف, پہلی تعریف, چلو علامہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے جو نفس کی تعریف کہی ہے کہ النفس کلھا ظلمتن, النفس کلھا ظلمتن سراج حد توفیق, کہ نفس پورا کا پورا اندھیرا ہے اور اس کی سراج اور روشنی, اس کا چراغ اور روشنی اور اس کا نور کیا ہے؟ توفیق خدا بند تعالی, اللہ کی توفیق, توفیق اس کی توفیق, یعنی جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہوں میں آگے بڑھتا ہے, اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہو اور اللہ کی توفیق ہی سے گناہوں سے بچنا اس کو نصیب ہوتا ہے. اور توفیق کے کیا معنی ہے؟ توفیق کا بتانا بھی ضروری ہے بھائی, ورنہ توفیق اب کہو کہ بھائی صاحب نماز پڑھو, دعا کیجیے مولوی صاحب توفیق ہو جائے, داڑھی رکھو دعا کیجیے توفیق ہو جائے, ارے بھائی دین کی بات دعا کیجیے توفیق ہو جائے, تو سمجھتے ہیں شاید توفیق کسی فرشتے کا نام ہے جو گود میں اٹھا کر مسجد میں لے آئے گا. شیخ الادب و تفسیر, شیخ التفسیر والادب مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقامات کی شرح میں اس کی تعریف کی ہے, حاشیے میں توفیق کی تین شرح لکھی ہے. نمبر ایک توجیہ الاسباب, توفیق کی کیا تعریف ہے؟ کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, توجیہ جو ہے وجہن سے ہے, یعنی نیکی اور خیر کے اسباب اور راستے وہ چہرے کے سامنے آ جائے. یہ ہے اب توفیق کی تعریف, ذرا غور سے سن لو تاکہ اس کے بعد اشکال ختم ہو جائے. توفیق کی کیا تعریف ہے؟ کہ توجیہ الاسباب, نمبر ایک توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, کہ نیکی کے اسباب سامنے آ جائیں. کہ اب تیار ہو کر گھر سے نکلا کہ ذرا طارق روڈ میں جاؤں گا یا کلفٹن میں جاؤں گا, ذرا حسینوں کا نظارہ کروں گا. ابھی نکلا ہی تھا کہ باہر نکلا تو دیکھا مولوی صاحب مل گئے. اب اس نے کہا ہے خیر مر گئے, اب یہ تو مولوی صاحب تو آپ سنائیں گے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ مولوی کا نظر آ جانا یہ توفیق کی پہلی تعریف ہو گئی. ایک, اب نمبر دو تسہیل طریق الخیر, تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, یہ دوسری تعریف ہے, کہ نیکی کا راستہ تسہیل آسان ہو جائے اور برائی کا راستہ مسدود ہو جائے, سد باب کہتے ہیں نا سد باب، سد مانے بند کر دینا، دروازہ بند، اور برائی کا راستہ تسدید، مسدود ہو جائے، بند ہو جائے راستہ. کہ اب مولوی صاحب ملے، اب انہیں کہا ارے ارے یار میرے پیارے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، میں ایسے ہی نکل رہا تھا. کہا یار اچھا ہو جانا، چلو میں جا رہا ہوں، ایک اللہ والے کا بیان ہو رہا ہے اور ان کے غلاموں کا، چلو یار میں چلو تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ اب اس نے سوچا کہ امام صاحب ہیں. انہوں نے کہا اچھا یار جی جی ضرور آپ کے ساتھ بھی جائیں گے، تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ دل میں تو تھا یار وہ حسین کو میں نے ٹائم دیا ہوا تھا کلپٹن پر، کے ایف سی کے میں جا کر وہاں برگر کھانا تھا ہم نے، زنگر برگر. تو اب اس نے سوچا کہ مولوی صاحب کو بتا دیا کہ میں نے معشوقہ کو ٹائم دیا ہے، تو مولوی صاحب ایک گھنٹے کی تقریر کر لے گا، کہا اس لیے بتا دو. ہاں کوئی بات نہیں، بس تو نے سوچا چلو میں ایس ایم ایس کر کے کہہ دوں گا کہ میں آئی ول بی لیٹ، میں ذرا دیر سے آؤں گا. تو گھبرانا مت. تو اب اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا چلو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں جناب آپ کی خدمت نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا یار موٹر سائیکل نکالو، چلو مجھے گلشن اقبال لے چلو یا کسی اللہ والے اس کا بیان وہاں لے چلو. تو اب کیا ہوا، برائی کا راستہ بند ہو گیا نا، جب نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا. اس کو تو ناگوار گزر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل مہربانی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اس بندے کی شکل میں بھیج دی. اس کی دو تعریف ہو گئی. نمبر تین، خلق القدرتی علی الطاعۃ، خلق القدرتی علی الطاعۃ، کہ اللہ کی فرما برداری کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قدرت اور طاقت، دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہ کروں گا. اور یہ شعر پڑے گا کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اب وہ بیان سنا، اب بیان سنا، اس کے بعد اب اس کے اللہ کے والوں کی بات سنی، دل میں اللہ کی محبت کی چوٹ لگ گئی، دل میں چوٹ لگی. اب اس نے باہر نکلا تو سوچا یار لعنت، وہی سنا کہ یہ معشوقوں سے حرام بوسے بازی کرنا، ان سے ڈیٹنگ کرنا اور ان کے ساتھ ڈیٹ لگا کر اپنی تاریخ خراب کرنا. جو معشوقوں سے ملاقات کرنے کو ڈیٹنگ بولتے ہیں، ڈیٹ، ڈیٹ مانے تاریخ اور ڈیٹ مانے کھجور، یہ دو ہے، ڈیٹ مانے کھجور بھی اور ڈیٹ مانے تاریخ بھی ہے. اب اس میں راز کیا ہے کھجور اور تاریخ کا؟ تو بات یہ ہے کہ اپنی ڈیٹ کو رائٹ کرنے کے لیے کھجور کھانی پڑے گی. اگر ڈیٹ جو ہے یعنی اپنی تاریخ رائٹ کرنا چاہے کہ ایسا نہ وہ معشوق بولے کہ کیا بات ہے کہ تمہارا تو درخت بالکل ہی مردہ معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے اس ڈیٹ میں یہ تو ہے کہ ڈیٹ کو درست کرنے کے لیے. لیکن میرے دوستو اس تاریخ سے اللہ کی نافرمانی کی راہ میں جو تاریخ استعمال ہوگی، جو وقت استعمال ہوگا، اس کی تاریخ سیاہ اور کالی اور بدنام اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب کی تاریخ ہوگی. فرمایا کہ تاریخ وہی صحیح ہوگی جو خالق تاریخ اور خالق ارض و سما اور خالق شمس و قمر کی فرما برداری میں گزرے، وہی تاریخ صحیح گزرے گی. وہ شعر سنایا تھا اس دن کہ وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. میرے مرشد کا شعر ہے کہ وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. اب اس کے بعد جب باہر نکلا تو اس نے سوچا یار یہ تو معشوقوں سے ملنا تو اچھا نہیں ہے. اب اس کے اب مولوی صاحب نے کہا اچھا یار جزاک اللہ آپ کی مہربانی، آپ مجھے لے گئے، اب میں تو جاتا ہوں، اب آپ کو جو اپنی ضرورت ہو پوری کرو. اب اس نے نفس نے کہا چلو وہاں. کہا نہیں بس نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے بلا سے جان دے دیں گے. اب اس نے کہا میں ناراض نہیں کروں گا، اب میں نہیں جاؤں گا، اس کو میسج بھی نہیں کروں گا کہ میں نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا. جیسے ایک ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ پہلے معشوقوں کے ساتھ یاریاں لگایا کرتے تھے، معشوقاؤں کے ساتھ اور ڈیٹ لگانا، اس کے بعد پھر اللہ کی توفیق آنا جانا شروع ہوا، ماشاءاللہ سب سے جو ہے وہ نظر بازی چھوڑ دی اور سب معشوقوں سے گپ جو ٹیلی فون پہ گپ بازی ہوتی تھی وہ سب چھوڑ دی. اور اس کے بعد لیکن ایک معشوقہ ایسی تھی کہ جس سے ذرا دل لگایا تھا زیادہ، شادی کا وعدہ کہ جان بے فکر رہو میں ساری زندگی تمہارے انتظار میں کنوارا رہوں گا، اور وہ بھی کہتی کہ میں ساری زندگی تیرے انتظار میں کنواری رہوں گی. لیکن اس کے بعد پھر ماں باپ کہتے ہیں چلو بھائی تمہاری منگنی ہے. اب جو ہے ملاقات ہوئی تو دیکھا اگلے دن کہ ہاتھ میں انگوٹھی ہے. تو اس نے پوچھا ارے جان یہ کیا ہے، یہ انگوٹھی کتنی نائس کتنی کیوٹ ہے. اس نے کہا ہاں ہاں کل جو ہے وہ میری منگنی ہو گئی. پھر کیا کہہ رہی ہو تم، تم نے تو مجھ سے پیار کا وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی ہوگی، یہ کیا تم کہہ رہی ہو؟ کہہ رہے دیکھو دیکھو تم سوچو کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو کیسے قربان کر دوں، لیکن یاد رکھنا میں ہمیشہ کہ تمہاری رہوں گی، میں تو مجبور ہوں، خاندانی روایت مشرقی روایت، میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا، میری اس غلطی کو معاف کر دینا. کیسے دیکھیں وہ سب ڈائلگ کیسے ہے نا. بس اب اس کے بعد اب پھر وہ منگنی ہوئی, اب وہ بےچارا دل پر چوٹ لے کر رہ گیا. اور اس کے بعد اب اس کی شادی ہو گئی, شادی ہو گئی. اب وہ شادی میں اس کو بھی کاٹ دیا کہ تم بھی آنا. اب وہ مجبوراً وہ بھی گئے, وہ بھی گئے تمبو لگانے کے لیے. پہلے زمانے میں تمبو لگتے تھے شامیانے, اور شامیانہ روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور وہ اب شامیانہ لگا رہے ہیں. شادی ہو گئی, اس کے بعد پھر اب یہ اپنے کام میں مشغول, وہ اپنے کام میں, اپنے دھندے میں مشغول. اور وہ جو پیار ویار کی باتیں تھیں وہ سب جب شوہر لپٹاتا اور چپٹاتا نا, وہ سب بھول جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے کس سے کیا وعدہ کیا تھا. اس کے بعد دو چار سال بعد اب گزر رہے تھے تو اچانک جو ہے ملاقات ہوئی. ارے ارے تم, ارے تم نے کہا ارے یہ کیا, دیکھا اس کے ساتھ ایک بچہ بھی. پوچھا یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو بیٹے نے پوچھا مما یہ کون ہے, یہ انکل کون ہے؟ کہا بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا بس تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی, تھوڑی غلطی ہو گئی, ورنہ آج میں تمہارا ابا ہوتا. تو اب اس نے کہا ایک معشوقہ سے دل لگایا تھا نا, یہ بیچ میں ایک دیکھو یہ قصہ ہے بیچ میں, لیکن آپ وہ دل لگایا. تو ایک اس معشوقہ نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے مجھ سے پیار کا وعدہ کیا تھا, اور تم نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گی اور کروں گا, اور ہم دونوں جیون بھر کے ساتھی ہیں, اور ہم کبھی جدا نہ ہوں گے, اور ہماری جدائی کبھی نہ ہوگی, اور جدائی کے نیچے دو نقطے مزید کے ساتھ وہ ہوگی. لیکن تم نے یہ کیسا, یہ کیا, اب تو تم ملا بن گئے اور تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو. پہلے تم مجھ سے باتیں کرتے تھے اور اب مجھے دیکھتے نہیں ہو. یاد رکھنا تم نے مجھ سے پیار کا وعدہ کیا تھا, کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. اب وہ بےچارے چونکہ نئے نئے تھے تو گھبرا گئے کہ قیامت کا ذکر سنا نا کہ قیامت میں گریبان پکڑوں گی. تو میرے پاس آئے کہ صاحب میں تو بڑا پریشان ہوں, اور مجھے تو پھر کہا کہ سب سے تو چھوڑ دیا, پھر مجبوراً بتانا پڑا کہ صاحب ایک سے ہمارا دل لگا ہوا تھا, ہم نے اس سے ایسے ایسے وعدے کیے تھے جیسے ہوتے ہیں بیوقوفی کے. تو اب اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ صاحب اس نے تو مجھے ایسا کہا ہے کہ اگر تم نے میرا دل دکھایا, میرا دل توڑا, یاد رکھنا میرا دل ٹوٹے گا, اور مومن کا دل دکھانا گناہ ہے, اور کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. ایسے ایسے دیکھا آپ نے, شیطان اتنا استاد اور ٹیچر بدماش ہے کہ ایسی راہوں سے سکھاتا ہے کہ اگلا بندہ گھبرا جاتا ہے. نیا نیا ہو, اگر صحبت نہ ہو, اگر صحبت نہ ہو بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں میرے دوست. اللہ والوں کی صحبت کے سے کا فیض اور اللہ کا فضل نہ ہو بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ مت, بے فکر رہو, اگر تم نے اگر تم ابھی اس کو نہ دیکھو, نہ ٹیلی فون پہ بات کرو, نہ اس سے ملو, نہ دیکھو, کچھ مت کرو, بالکل اس کی گلی سے رستہ بدل دو. اور یاد گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ تمہارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ تم نے اس کا گریبان میں کیوں نہیں ہاتھ ڈالا, اس لیے اب میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. لہٰذا بالکل گھبراؤ مت, کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھنا اگر تم نے اس کو دیکھنا خدا کی لعنت ہے, اللہ کا عذاب برسے گا. اور اس سے گفتگو کرنا, حسینوں کو دیکھنا, ان سے گفتگو کرنا اور ان کے خیالات پکانا, یہ سب حرام ہے. لہٰذا تم یہ سوچو حرام کاری کر کے اللہ کی نافرمانی, اور اللہ تجھ سے پوچھے گا, یا جو ہے وہ تجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ہم سے کیوں حرام کاری نہ کی. تو لہٰذا اس کے بعد ان کو تسلی ہو گئی, اس سے بھی سلسلہ چھوڑ دیا, اور آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے چین سے, سکون سے اور اطمینان سے. تو میرے دوستوں کہ توفیق کیا ہے کہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. نفس کی ایک تعریف ہو گئی نا, نفس کی ایک تعریف ہو گئی کہ نفس کلہا ظلمتن سراج و توفیق, کہ نفس پورا کا پورا اندھیرا ہے اور اللہ کی توفیق اس کی روشنیوں سے آ گئے. اور توفیق کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا, نمبر ایک نیکی کے راستے سامنے آ جائے, کہ آیا تھا کس لیے, کہ صاحب چلو تعویذ لینے جائیں, بس وہاں اللہ کی اللہ والے ان کے غلاموں کی بات سنی, بس مزہ آنے لگا. اور کیا کہتا ہے کہ چسکا لگا ہے جام کا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح و شام کا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح و شام کا, اب میں تمہارے کام کا, غیر اللہ کو کہہ رہا ہے, اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. ایسا اللہ کی محبت آیا تھا, کس لیے آیا تھا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لینے گئے تھے آگ, کہ کہا کہ دیکھو آگ نظر آ رہی ہے, ذرا میں آگ لے کے جاتا ہوں, آگ لینے کے کہ کسی کام میں ہمارے استعمال ہو جائے گی, کہ ہم آگ کو لے کر آتے ہیں. بس جب آگ لینے گئے, لینے آ گئے اور مل گئی پیغمبری, لینے آ گئے اور مل گئی پیغمبری. بس میرے دوستوں, ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت ان کے غلاموں کے, کہ انسان کبھی جاتا ہے کسی اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے, کسی مطلب کے لیے, یا دیکھتا ہے یار مولویوں کا بھی تماشا دیکھی کیا ہے, بس وہ اللہ کی محبت کی چوٹ لے کر واپس آتا ہے. اور رہی بات کہ صاحب وہ تو کوہ طور پہاڑ پر گئے تھے, تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص اس کی تجلی طور سینا سے. یہ تھوڑی کہ صاحب پہاڑ طور پر جاؤ وہی اللہ اپنی تجلی فرمائے گی. فرمایا اللہ مالک ہے, وہ جہاں چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما سکتا ہے. لہذا نفس کی ایک تعریف ہو گئی نا, اب نمبر ایک, اور نمبر دو نیکی کے راستے آ جائے, اور توفیق کی دوسری تعریف کہ برائی کے راستے بند اور نیکی کے راستے آسان, اور تیسری تعریف دل کے اندر اللہ کی فرما برداری کی طاقت اور قدرت پیدا ہو جائے کہ بس میں اللہ کا ہر اللہ کو خوش رکھوں گا اور اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. یہ ہو گئی توفیق. اب نفس کی دوسری تعریف, ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ لطیف ہے, اور نفس جو ہے اور جسم جو ہے وہ کثیف ہے, اور نفس جو ہے بینہما متوسطۃن, اور نفس ان دونوں کے درمیان میں ہے, متوسطہ ہے. لیکن وہ روح کو لطیف اور جسم جو ہے کثیف, یہ دونوں تو جو ان کی صفت جو ہے چونکہ مذکر کی صفت مذکر, اور نفس چونکہ مؤنث اس کی صفت مؤنث لائی گئی ہے. لہذا اور فرمایا کہ اس کے بعد جب روح بندہ روحانی اعمال کرتا ہے, نورانی اعمال کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا رزق کھاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کے اعمال کرتا ہے, تو نفس بھی جو ہے اس میں بھی لطافت پیدا ہو جاتی ہے, اور بندہ گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, جس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے, تو اس کی کثافت کا اثر نفس پر بھی پڑتا ہے اور نفس بھی کثیف ہو جاتا ہے. تو تعریف ہو گئی. اب تیسری تعریف, یہ تو عالمانہ تعریفیں تھی. تیسری تعریف بہت ہی آسان عامیانہ اور بہت آسان, اور وہ کس کی تعریف ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, بس حضرت کے چند الفاظ میں کیا کہ مرغوبات طبعیہ, ایک جملہ ہو گیا, دو لفظ, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, یہ حضرت کی تعریف ہے. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ یعنی طبیعت کی وہ رغبتیں وہ خواہشات جس کی شریعت اجازت نہ دے اس کا نام نفس ہے. جہاں سے یہ خواہش پیدا ہو اللہ کی نافرمانی کی, بس اسی کا نام کیا ہے؟ نفس ہے. یہ آسان ہے, سمجھ میں آ گیا نا میرے دوستو؟ بس اتنے ہیں. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ نفس کا جو مزاج ہے یہ الامارہ بالسوء ہے. نفس الامارۃ بالسوء, اے امارہ جو ہے اس میں مبالغہ ہے, یعنی کثیر الامر بالسوء, کثیر الامر بالسوء یعنی بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا, میرے شیخ نے جو نفس کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر, یہ میرے مرشد کے الفاظ, کیا انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر یعنی سوراخ کا شوقین, بین الاقوامی سوراخ کا شوقین, کہ یہ چاہتا ہے کہ ہر دل میں سوراخ کرے, یعنی اتنے اس کی یہ کسی برائی کا اتنا حکم دیتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے حسینوں کو دیکھ لے اور اس کے تب بھی اس کا آ کر آئے تھک کر بیٹھ جائے, آ کر آئے اور تھک کر بیٹھ جائے, اس کے بعد تو اس کے کان میں کہہ دے کہ دیکھو سوراخ گوٹ کے فلاں مقام پر اور فلاں علاقے میں ایک حسین رہ گئی ہے, وہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے؟ کہے گا ہاں ہاں ضرور, کیوں نہیں دیکھیں گے. فرمایا کہ یہی نفس ہے, کہ یہ جو ہے یہ بہت برائی کا حکم دینے والا ہے. انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر, یہ پنچ مشین سوراخ کرتی ہے, کہ وہ پنچ مشین ہوتی ہے نا سوراخ کرنے والی, تو اس کا کیا نام ہے؟ انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر. اور ایک وہ ہوتا ہے نا ری انفورسمنٹ رنگس, وہ جو فائلوں میں لگائے جاتے ہیں گول گول سے, اور اس کو لگاتے ہیں تو کاغذ اگر پھٹا ہوا ہو تو کاغذ مضبوط ہو جاتا ہے, تو ری انفورسمنٹ رنگ انگریزی میں. تو ہمارے میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا, وہ ہمارا ایک دوست تھا, اس نے اس کا اردو میں کیا ترجمہ کیا, اردو میں اس نے کہا یار یہ انگریزی کیوں استعمال کر, اردو کے استعمال کر. میں نے کہا اردو ترجمہ بتاؤ اس کا, اس نے کہا اس کا نام ہے رنگ کہتے ہیں چھلے کو, گول گول ہے چھلا, اس نے کہا چھلا برائے مضبوطی سوراخ. کیسا بتایا, دفتر والے اس کو استعمال کرتے ہیں نا, وہ سفید سفید سا ہوتا ہے, اس کو جو ہے کاغذ پہ جہاں سوراخ کرتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں نا, تو پھر کاغذ پھٹتا نہیں ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ ری انفورسمنٹ رنگ, بازار میں ملتے ہیں بک اسٹال وغیرہ پہ. تو اس نے اس کا ترجمہ کیا چھلا برائے مضبوطی سوراخ. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کانا ابس وہ اس کی وفی روایتن کانا ابس صابع اور وفی روایتن کانا بلاشر، یعنی جب کوئی اپنے نفس کو مار کر اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے، نفس کو مار کر اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو فرمایا کہ سات پشت نہیں بلکہ اس کی دس پشت پر اللہ کی مہربانی اور فضل ہوتا ہے. فرمایا کہ کیوں؟ اپنے کو اور اپنی اولاد کو اور ایک دنیا کو اللہ کی محبت سے محروم رکھتے ہو. اگر ظالم تو اپنے نفس کو مار دے، یعنی نفس کی حرام خواہشات کو مار دے، نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس کی حرام خواہشات کو مار دے. اگر تو حرام خواہشات کو مار دے تو کیا جہان زندہ کن. مار رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، نفس خدرا کش جہان زندہ کش، جہان زندہ کن خواجہ را کش تک پورا بندہ کن. ارے ظالم، یہ نفس و غلام ہے اور روح جو ہے وہ امام ہے، اور یہ اس نے ایک آقا اور امام کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. آج جو ہے وہ نفس اپنی حرام لذت کی وجہ سے روح کو بھی ذلیل کرواتا ہے اور معذب اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. خواجہ را کش تک اس نے جو ہے خواجہ کو پٹائی کر کے اور ذلیل گناہ کی نافرمانی سے روح کو کمزور کیا ہوا ہے. پورا بندہ کن. اب تم کیا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کی روحانیت سے اپنی روحانیت کے اندر فیض حاصل کرو، ان کی روحانیت سے اپنی روحانیت کے اندر فیض حاصل کرو اور پھر نفس کی ٹھکائی لگاؤ، اس کی پٹائی لگاؤ اور اس کو ذلیل کر کے رکھو، اس کو دبا کر رکھو. یہ کتیا ہے، اس کی دم کھینچ کر رکھو. جب تم اس کی دم کھینچ کر رکھو گے تو بالکل یہ سیدھی چلے گی. خواجہ را کشت پورا بندہ کن. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت کا فیض دو آدمیوں کو ملتا ہے، دو آدمیوں کو ملتا ہے، اور وہ بھی اسی سورہ میں اس کی دلیل پیش کی. فرمائے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ فخرجا، آپ نکلے بیت من ابیاتی ہی، اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں سے نکلے، کسی گھر میں آرام فرماتے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ دین کی خدمت ایسی چیز ہے کہ شیخ بھی جو ہے اس کو بھی اپنے نفس پر صبر کرنا پڑتا ہے اور اپنی جان گھلانے کے لیے اپنی جان لگانی پڑتی ہے. لہذا جو شیخ مریدین کو وقت نہ دے اس کے مریدین اور طالبین کو فائدہ نہیں ہوتا، اور اپنی جان پر صبر اس کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ وقت دینا کہ کئی کام ہیں کئی باتیں ہیں، لیکن وصبر نفس کا اس پر اس کو عمل کرنا پڑتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ گھر سے نکلیے، کہ ہم آپ کو گھر سے تو نکال لیں، آپ کو آرام سے بے آرام تو کر رہے ہیں. اب میرے مرشد کے الفاظ سنیے، فرمایا کہ ہم آپ کو آرام سے بے آرام تو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ آرام سے بے آرام ہوں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو آپ کا آرام جا مل جائے گا. آپ آرام سے بے آرام تو ہوں گے لیکن اس بے آرامی سے آپ کو آپ کا آرام جا مل جائے گا، یعنی اللہ مل جائے گا. میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ عجیب جذب کی حالت میں ہوتے تھے، مستغرق غرق استغراق میں رہتے تھے، اور یہ عالم ہوتا تھا کہ فرمایا کہ ایک اچانک آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے فرمات عرض کرتے تھے اے آرامے جانے بے قرارا. کیا عجیب عرض یہ ہے، اے آرامے جانے بے قرارا، کہ اے بے قرار جانوں کے آرام. فرمائے کہ میرے مرشد نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھا ہوا تھا، کیا؟ کہ اے آرامے جانے بے قرارا، کہ اللہ آپ وہ ہیں کہ جو بے قرار جانوں کا قرار اور بے قرار جانوں کا قرار ہے. آپ بے قرار جانوں کا قرار اور بے آرام جانوں کا آرام ہے، یعنی جو ہم آپ کی جدائی میں جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سوئے صحت کو ہم وفا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سوئے صحت کو ہم وفا کر چلے. کہ اللہ آپ کے بغیر، میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مجذوب تھا، اللہ تعالی نے اس کی کسی ادا پر ناراض ہو کر اس کے دل کا جو کیفیت تھی اس کو سلب کر لیا. تو فرمایا کہ اس مجذوب کا یہ حالت ہو گئی کہ جنگل اور جنگل صحرا صحرا میں وہ گھومتا تھا، پورب کا تھا، ہندوستان کا، اور جنگل میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت معاذ عبد الغنی صاحب پھولپور رحمۃ اللہ نے روایت سنائی، فرمایا کہ اس مذہب کا یہ عالم تھا کہ جنگل جنگل سہرا سہرا میں پریشان گھومتا تھا اور روتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے قرب کا وہ مزہ اور وہ لذت دے دیجئے جو آپ نے مجھ کو عطا فرمایا ہوا تھا اور میری شامت اعمال سے آپ نے چھین لیا. اور اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ دلیا بنا بھتوا بنا دلیا، بھتوا بنا دلیا اداس موری سجنی، دلیا بنا بھتوا، بھتوا بنا دلیا اداس موری سجنی. کہ اللہ کہ جس طرح خشک چاول بغیر دال کے، خشک چاول بغیر دال کے حلق سے نیچے اترتے نہیں ہیں، اسی طرح سے اے میرے سجن، اے میرے محبوب، عبادت تو میں کر رہا ہوں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، ذکر تو کر رہا ہوں، لیکن میری ذکر و عبادت ایسی ہے جیسے چاول بغیر چٹنی کے، یہ چاول بغیر سالن کے، یہ چاول بغیر دال کے حلق سے نیچے اترتے، تو ویسے ہی میری جو عبادت آپ کی لذت، آپ کے قرب کی مزے اور آپ کی کیفیت کے بغیر ایسے ہی اداس ہے. بھتوا بنا اداس، بھتوا بنا دلیا اداس موری سجنی. یہ ہندوستان ہندی ہے، ہندی اور پوربی، پوربی یعنی دلیا مانے دال اور بھات، بھتوا کہتے ہیں بھات کو، بھات مانے چاول، اور مورے میرے سجنی، سجن یعنی محبوب. آپ کیا چیز دیکھو اللہ والوں کی شان کہ بھتوا بنا دلیا اداس مورے سجنی، اے میرے محبوب آپ کے بغیر ہم کو یہ سب کچھ پھیکا معلوم ہو رہا ہے. اللہ فرمایا اسی لیے میرے شیخ نے نام رکھا ہوا تھا کہ اے آرام جانے بے قرارا، اے آرام جانے بے قرارا، یعنی اے اللہ آپ وہ ہیں جو بے قرار جانوں کے آرام ہیں، یعنی آپ ہی کے نام سے ہم کو چین ملتا ہے اور آپ ہی کے نام سے ہم کو قرار ملتا ہے اور آپ ہی کے نام کی لذت سے ہم کو اطمینان اور جو ہے قرار اور آرام اور چین ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ آرام سے بے آرام ہوئیے، گھر سے نکلیے، لیکن کس میں؟ مال لدینہ، ان آپ کو بھیج رہا ہوں میں ان کچھ لوگوں کے ساتھ، الذین یہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں، یعنی آپ کو معیت دے رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیے. لیکن آپ یاد رکھیے ہم کسی، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ بھی ہمارے پیارے اور محبوب ہیں، اور محبوب کو میرے شیخ نے فرمایا کہ کوئی غیر محبوب کے پاس نہیں بھیجتا. اگر فرمایا کہ ہم آپ کو اپنے عاشقوں میں بھیجنے، غیر میں بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے بلکہ اپنے ہی کچھ ہمارے ہیں جن کے پاس بیٹھ رہے ہیں. اور ان اپنے کی کیا دلیل ہے؟ ان اپنے کی کیا نشانی ہے؟ دو نشانی ہے، اپنے کے ہمارے ہونے کی ان کی دو نشانی، کیا؟ الذین. اب الذین کا صلہ کیا ہے؟ کہ اس میں موصول. اب اس کا صلہ کیا ہے؟ کہ یدعون ربہم، کہ یہ ہمارے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ یدعون ربہم، ہم کو اپنے رب کو نام لے رہے ہیں، یعنی وہ رب جو آپ کا محبوب ہے وہ اس کا نام لے رہے ہیں جو آپ کا محبوب ہے. لہذا جو آپ کا محبوب کا نام لے رہا ہے، جو آپ کے محبوب کا نام لے رہا ہے وہ آپ کا محبوب نہ ہوگا، جو ہمارا محبوب ہے وہ آپ کا محبوب ہے، جو ہمارا محبوب ہے وہ آپ کا محبوب ہے، اور جو آپ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے. یدعون ربہم، یدعون ربہم یعنی جو ہے وہ ہم کو پکار رہے ہیں، ہم کو یاد کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ بالغداتی والعشی، صبح شام. ایسا نہیں کہ مسجد میں تھوڑی دیر یاد کیا اس کے بعد اپنی وہ حرام کاری میں لگ گئے اور اپنی مسجد سے نکلے اور اس کے دن صبح بس تسبیح پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، اور دن بھر اب جو ہے پھر وہ نافرمانی، رات تک سوتے تک جو ہے وہ گناہوں سے ڈکار بھی نہ لی. نہیں، بلکہ بالغداتی والعشی، صبح شام ہم کو یاد کر رہے ہیں. اور کیا فرمایا؟ کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل مندی کو نشاندہی کر دی کہ دیکھو یہ ہمارے عاشق یہ اتنے عقل مند ہیں کہ صبح شام یاد کرتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ صبح اور شام کو فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. تو لہذا جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، اللہ آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ آپ کے نام کی لذت سے مست ہو رہے ہیں. لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی. صبح شام یاد کر رہے ہیں، یہ ان عاشقوں کی بڑی ہوشیاری ہے کہ ایسے وقت میں یاد کرتے ہیں کہ فرشتے گواہی لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے عاشق دیکھو. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ وہ جتانا مقصود ہوتا ہے کہ جو کہا تھا یفسد فیہا ویفسق الدماء، کہ جو ہے وہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. لیکن اللہ دیکھو جن کے لیے تم کہتے تھے ذرا ہمارے عاشقوں کو دیکھو کہ کیسے ہوشیار ہے، ایسے وقت میں کہتے لگاتے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے گواہی لیتے تب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. تو ایک علامت ہو گئی. لہذا اللہ کے عاشقوں کی ایک علامت کیا ہے کہ صبح شام اللہ کو یاد کرے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد نہ کرے, اللہ کو یاد نہ کرے, اللہ کا نام نہ لے, ذکر نہ کرے, ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے. اور فرمایا ذکر کا ناغا کرنے والا یہ اللہ کا عاشق نہیں بن سکتا. کیونکہ من احد بشین اکثر ذکرہ, ذکر کرنا یہ تو عشق اور محبت کی علامت ہے. اور جو ظالم ذکر نہیں کرتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا, اس کا مطلب اس کو محبت نہیں ہے. اور اگر محبت کہے کہ صاحب ہم کو محبت نہیں ہے, تو نام لینا شروع کرے, نام لینے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ جو کہ خالق محبت ہے, ان کا نام لینے سے محبت نہ ہوگی. کیا تو جو ہے ابا ابا کرتا ہے تو کیا اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا تم اللہ کا نام لو جو خالص محبت ہے, تو تمہارے دل میں محبت کی کرن اور محبت کی چمک اور محبت کا جو ہے وہ خزانہ تمہارے دل میں جو ہم نے رکھا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو لہٰذا فرمایا جو اللہ کو جو یاد نہیں کرتا, جو یاد نہیں کرتا جو اللہ کو, اس کا مطلب وہ عشق کی علامت میں کمی ہے. لہٰذا یہ عشق کی علامت اپنے اندر ناپ لے, اپنے اندر اس کا پیمائش کر لے, اور اپنے اندر اس کو دیکھ لے کہ آیا یہ ہمارا علامت ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے, نمبر ایک. اور میرے شیخ نے فرمایا, اسی نے فرمایا, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے ظالم کب تک کھاتے پیتے رہو گے, کھا کے اپنے جسم کو تگڑا کر لیا, لیکن یہ جسم ایک دن مٹی میں شامل ہو جائے گا اور کیڑے اس کو کھائیں گے. لہٰذا کھانے سے فرماتے ہیں کہ میدارازی کہو جو باس کن, تم اپنے میدے کو کبھی اس جو اور گندم سے آزادی کرو. گندم کھا کر اپنی دم کو نافرمانی میں مبتلا کر کے کیوں حرام لذت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اپنے کو مستوجب کرتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. لہذا مولانا فرماتے ہیں, میں ذرا زی کہو جو باس کن, کبھی کبھی تم اپنے میدے کو ذرا اس گندم اور جو سے اور مرغی اور کباب بریانی سے ذرا خلاصی دو. کیوں, کب تک کے لیے, اور کیا کرو اس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے کام کرو کہ خوردنے ریحان و گل آغاز کن. ارے ظالم, اللہ کا نام ذکر تلاوت اللہ کی فرما برداری کے پھول اور موتی سے اپنے میدے کو آراستہ اور پیوستہ اور خوشبودار اور جو ہے شائستہ کرو. کب تک جو ہے کھا کر اپنے جسم کو موٹا کر دو؟ اگر کھانا کمال ہوتا تو ہاتھی سے مقابلہ کرے ذرا. اور پھر فرمایا کہ کھانا کیا ہے کہ پلیٹ میں سمیٹ پھر فلیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ. پہلے پلیٹ میں سمیٹ, پھر پیٹ میں سمیٹ, پھر فلیٹ میں لیٹ, اور صبح لیٹرین میں گھسیٹ. یہ زندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ لہٰذا فرمایا کہ میں درازی کہو جو باز کن, خوردنے ریحان و گل آغاز کن, کہ اپنے میدے کو دبے خلاصی دو, کچھ اس کو آرام دو. کھا کے ہر وقت جو ہے مستنڈے کھا کر مستنڈے مت بنو. لہٰذا اور کیا, اللہ کا نام لو بھائی, روح کی بھی ترقی کی فکر کرو. صحابہ کی جو قیمت تھی وہ کھانے پینے سے نہیں تھی, ان کے پیٹ پہ تو پتھر بندھا ہوا تھا, آج ہمارے پیٹ پہ حلوہ بندھا ہوا ہے. لیکن ان کی فرما برداری دیکھو, اطاعت دیکھو کہ پیٹ پر پتھر باندھا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا. آج ہمارے پیٹوں پر حلوے اور مٹھائیاں اور پکوڑے اور چھولے اور فروٹ چاٹے یہ سب بندھی ہوئی ہے, لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. صحابہ کی قیمت میرے مرشد نے فرمایا کہ ان کی قیمت بلڈنگوں سے نہیں تھی, ایئر کنڈیشنوں سے نہیں تھی, موٹروں سے گاڑیوں سے نہیں تھی, مکانات سے نہیں تھی, موبائل اور بینک بیلنس سے نہیں تھی, بلکہ ان کی جو قیمت تھی کہ کس کے دل کے اندر اللہ کے قرب کا کتنا موتی اور اللہ کے قرب کا مشک کس کے دل کے اندر ہے. یہ میرے مرشد نے فرمایا ان کی قیمت اللہ کی محبت کے مشک سے تھی. لہٰذا اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ ہرن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہرن وہ ہے دونوں گھاس کھاتے. کہتے ہیں صاحب ہمیں اور اللہ والوں میں کیا فرق ہے, ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں, ان کے بھی وکان ہمارے بھی وکان, یہ بھی شادی کرتے ہیں, بیوی بچے یہی سب دنیا میں بازار میں گھومتے. یا کلو نہ تاما و یمشو نہ فلسفات کہ بازاروں میں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں, یہ بھی تو ہمیں ان میں کیا فرق ہے. مولانا میرے شیخ نے فرمایا فرق یہی ہے کہ یہ بھی وہی بریانی کباب کھاتے ہیں. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا کہ شامی کباب بریانی تو ایک کافر بھی کھا لیتا ہے, اللہ والا بھی کھا لیتا ہے. اور جب بلڈنگ اللہ والا بھی رکھ لیتا ہے, کافر بھی رکھ لیتا ہے. موٹر اللہ والے کے پاس بھی ہوتی ہے اور نافرمان کے پاس بھی ہوتی ہے. سلاجید وہ بھی کھا لیتا ہے. لیکن اس کو کھانا کیا کمال ہے, کھڑا ہوشا یہ بھی کھا لیتا ہے وہ بھی کھا لیتا ہے. لیکن فرمایا کہ قیمت ان چیزوں سے نہیں لگتی, بلکہ قیمت اللہ کے قرب اور محبت کا مشک کس کے دل میں زیادہ ہے. لہذا فرمایا اب دونوں میں کیا فرق ہے کہ ایک ظالم اللہ کا رزق کھاتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے, اور وہی اللہ والا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کا رزق کھاتا ہے، تو اور زیادہ اپنی زندگی کو اللہ پر قربان کرتا ہے. فرمایا اس کا فرق وہ ہے، ہرن کا فرق ہے کہ ایک ہرن کھاتا ہے گھاس، دونوں ہرن کھاتے ہیں، لیکن ایک ہرن جو ہے وہ گھاس کھا کر مینگنیاں کرتا ہے اور دوسرا ہرن گھاس کھاتا ہے تو اس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے. اور فرمایا دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ہرن بس چھلانگیں مارتا ہوا غفلت سے ادھر ادھر گھومتا ہے، اور جس کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے، پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ غفلت سے سوتا نہیں ہے بلکہ کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے. کیوں؟ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میرے جو نافے کے اندر مشک کی دولت ہے کہیں کوئی شکاری بندوق مار کر اس دولت کو لے نہ جائے. فرمایا ایسے ہی جن کے دل کو اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق، محبت اور معرفت عطا ہوتی ہے، پھر وہ غفلت کی نیند نہیں سوتا. ایسا نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دے کہ جہاں چاہے جس جگہ اٹھ جائے، اور اگر اس کو جو ہے وہ حرام رسم میں بلا لیا وہ وہاں چلا گیا، اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مووی کیمرہ بن رہا ہے، اب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، یا جو ہے نامحرم رشتے دار آ گئے، کہا جی کیا کریں رشتے دار. اور میں کیسا ہو نہیں سکتا، اللہ کی نافرمانی پر اللہ والا راضی نہیں ہو سکتا. اور یہی ابرار کی تعریف ہے کہ اللہ ابرار کی تعریف خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے جو فرمائی، جس کو میرے شیخ نے فرمایا بخاری شریف کی شرح میں، علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ لکھا ہے کہ قال حسن بصری فی تفسیر الابرار، تفسیر ابرار پہ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذین لا یؤذون الذر، کہ جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دے. ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، بیوی کو تانے دے رہے ہیں، اور ایسا یہ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی نافرمانی پر مخلوق کے بھی رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ جو چوٹیوں کا خیال رکھے گا، وہ بیوی، بچے، ماں باپ، رشتے دار، پڑوسیوں کا کتنا خیال کرے گا، یعنی حقوق کی فکر کرتے. اور الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر، اور اللہ کی نافرمانی پر شر پر وہ راضی نہیں ہو سکتا. لا یرضون الشر، وہ شر نافرمانی پر راضی نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے قرب کا اور محبت کا مشک موجود ہے، اور یہ مشک کی خوشبو اس کی گفتگو سے، اس کی کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کی رفتار سے سب سے چیز سے محسوس ہوگی. جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ شمس الدین تبریزی سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ میں دریا کے پیاسے ہوں، آپ تو دریا کا دریا پیے اور میں دریا کے کنارے پیاسا کھڑا رہا ہوں اور مجھے ایک گھونٹ بھی نہ ملے؟ تو شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ والے اپنے کو ظاہر اپنے منہ سے کوئی نہیں کہتا کہ میں اللہ والا ہوں. جو دعویٰ کرے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ کانپور کے اندر ایک شخص نے کہا ہے کہ میں ابدال ہوں، دعویٰ کیا ہے کہ میں ابدال ہوں، حضرت نے فرمایا جو ابدال ہوتا ہے وہ گاتا نہیں پھرتا، ہاں فرمایا کہ پہلے گوشت تھا اب دال ہے، پہلے گوشت تھا اب دال ہے. فرمایا جو ابدال ہوتا ہے وہ گاتا نہیں پھرتا، ایسے ہی جو اللہ والا ہے وہ اپنے منہ سے کہتا نہیں پھرتا کہ ہم اللہ والے، ہم اللہ والے، یہ تو کہے گا کہ ہم اللہ والوں کے غلام ہیں، ان کے صحبت یافتہ ہیں، شاید ہمارے پاس کچھ ہو. شاید جس کو معاشرہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت ماشاء محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ شاید میں نے تواضع کے لیے لگایا اور دعوے کو توڑنے کے لیے لگایا تاکہ دعویٰ نہ ہو جائے، اس لیے شاید لگا دیا، لیکن تہذیب سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ کے شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ نعمت مجھ کو عطا فرما دیا، لیکن شاید دعویٰ توڑنے کے لیے لگا دیا. تو فرمایا کیا کہ جس کے مشک وہ اللہ والا اللہ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ والوں کی دلیل ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں سے یہ نعمت حاصل کرو. تو اللہ والوں کی ایک علامت کیا ہے کہ اللہ کو، عاشقوں کی علامت کیا ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اور دوسری علامت کیا ہے؟ یریدون وجہا، اور یریدون وجہا اے یہ وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے. کل شیء ہالک الا وجہا، یہ وجہ سے مراد یعنی اللہ کی ذات ہے کہ جو بیٹھے ہیں اور وہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ یاد کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سیٹ صاحب چندہ دیں گے یا لوگ ہماری تعریفیں کریں گے یا لوگ جو ہے وہ کھانے شباب شامی کباب بریانیاں یا لوگ ہماری جیتی جوتیاں سیدھی کریں گے. فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں صرف اللہ مراد ہے. ان کے جو یریدون ارادہ، یریدون جو ہے جو وہ مرید ہیں، کس کے؟ اللہ کے مرید ہیں. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا, کہتے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ پوری مریدی کہاں سے, یہ مریدی, تو فرمایا کہ یریدونا کا اس میں فائل کیا ہے, یریدونا کا اس میں فائل کیا ہے, مریدونا. اور فرمایا کہ لوگ کہ تم کہتے ہو مرید, ارے مرید کیا, مریدونا ہے واحد کی بات کرتا ہے, یا تو جمع پوشیدہ ہے, جمع چھپے پڑے ہیں, چھپے نہیں ہے ظاہر ہے, بلکہ چھپے نہیں ہے ظاہر ہے, تو ایک مرید کی بات کرتا ہے, یہاں تو مریدونا ہے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا دیکھو یہ یوزکیم ہے, یہ یوزکیم صرف, اب دیکھیں صرف سے تصوف کو بیان فرمایا, فرمایا دیکھو یوزکیم جو ہے یہ فعل متعدی ہے, اور فعل متعدی کا وہ کی خاصیت ہے کہ فائل کے ساتھ مفعول, مفعول کے ساتھ فائل, فعل فائل پر یا مفعول پر تمام نہیں ہوتا, فائل اور مفعول دونوں چاہیے. اب جو ہے فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر لہٰذا کوئی کہے میں اپنا تذکرہ خود کر لوں گا, تو یہ صرف کا تو بتاتا ہے قاعدہ, مولوی صاحب صرف پڑھتے ہیں تو کیسے اس کے خلاف ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات, اور فرمایا کہ دیکھو اس میں جو مزکی ہے یعنی فائل جو ہے وہ مفرد ہے, اور جو مفعول ہے مزکا وہ جمع ہے, لہٰذا فرمایا کہ شیخ ایک ہونا چاہیے, یک درگیر محکم گیر, ایک شیخ پکڑو اس کا دروازہ مضبوطی سے پکڑو. بزرگوں نے کہا کہ کئی کئی مشائخ کے پاس مت جاؤ ورنہ رنگ نہیں چڑھ سکے گا, شیخ ایک ہونا چاہیے. ہاں اس شیخ کے مرید بے شمار ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو ہے مفعول جو ہے وہ جمع ہے, فائل واحد ہے اور مفعول جمع ہے. لہٰذا فرمایا شیخ ایک ہو, ہاں ایک شیخ کے کئی لاکھوں جمع ہے, اور جمع لاکھوں کیا, لاکھوں سے بھی زیادہ اربوں پہ بھی آ سکتی ہے. لہٰذا اسی سے فرمایا کہ صرف نے تصوف کو ثابت فرما دیا. کہتے کہ تصوف کا ہے, فرمایا نہ سب سر, اس دن نہ کی مثال پیش کی تھی نا کہ میتنی و سلاسین سنتن, تو فرمایا کہ تصوف کہاں چھپانی ہے. اب رہی بات سکا کا مسئلہ کہ صاحب اچھا سکا سے بھی ثابت کرو تصوف, تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کے پاس مان لو کہ دس رجب کو یا یکم آج کہ دس رمضان شریف کو, رمضان شریف کی دس تاریخ کو اس کے پاس 20,000 روپے آ گئے. اب اس کے پاس 20,000 پر ایک رمضان شریف آ گیا, 20,000 موجود ہے اس کے پاس, اور یکم رمضان کو اس کے پاس 50,000 روپے آ گئے. اب کل رقم کتنی ہوگی, 70,000. تو اب جب 10 رمضان آئے گا تو اس کو زکات کتنے پر دینی ہوگی, 70,000 روپے پر. 70,000 پر, یہی سکا کا مسئلہ ہے نا. فرمایا کہ دیکھو آپ اس میں کیا راز ہے, فرمایا کہ دیکھو 20,000 قلیل ہے اور 50,000 کثیر ہے, وہ چھوٹی رقم ہے اور وہ بڑی رقم ہے, لیکن مجاہدہ کس نے کیا, چھوٹی رقم نے 20,000, سال بھر مجاہدے سے کون سی رقم گزری, 20,000. فرمایا ایسے ہی مشائخ محنت کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, ان کے مجاہدے کی برکت سے بڑے بڑے علم والے اور بڑے بڑے جبال علم بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتے ہیں. فرمایا شیخ کا مجاہدہ اور اس رقم کو سب 10 دن گزرے, لیکن فرمایا جو شیخ 10 دن سے مجاہدہ گزارتا ہے تو اس مجاہدے کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. مجاہدہ شیخ کرتا ہے اور مزے مریدین اڑاتے ہیں, جیسے وہ 50. اور فرمائے کہ اس میں یہ نہ دیکھے علم کہ میرا علم تھوڑا, میرا علم زیادہ اور اس کا علم تھوڑا ہے, فرمایا علم نہیں دیکھو بلکہ کیفیت دیکھو, یہ بھی دیکھو کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیسا جو ہے وہ اپنی جان کو جلایا. جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے, جان تم پر دیکھو. فرمایا جب فکار سے دیکھو مسئلہ ثابت کر دیا نا کہ وہ جس نے مجاہدہ کیا وہ حالانکہ قلیل تھی لیکن اس کے مجاہدے کی برکت سے کثیر بھی اللہ کے لیے راستے میں قبول ہو گئی. ورنہ اگر وہ تھا اگر 10 دن ویسے ہی 50,000 رہتا تو کبھی قبول نہ ہوتا, اس کو جو ہے پورے جو ہے وہ ایک سال گزارنا پڑتا تب اللہ کے راستے میں قبول ہوتا. لیکن شیخ کے مجاہدے کی برکت سے مرید, شیخ جو برسوں میں جو محنت کر کے جو چیز حاصل کرتا ہے مرید تھوڑے دنوں میں وہ حاصل کر لیتا ہے, مرید کو تھوڑے دنوں میں وہ چیز پکی پکائی مل جائے. شیخ بریانی پکاتا ہے اور پورا پیاز کاٹو اور پلو اور چولہے کی گرمی برداشت کرو سب وہ مجاہدات سے گزرتا ہے, صرف مجاہدات کی بھٹی سے, اور مرید سب آتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ آستین کھینچ کر کھانا شروع کر دیتے. انہوں نے کہ یہ شیخ کی صحبتوں کا فیض ہے کہ جلد کام بن جاتا ہے, یہ ہے صحبتوں کا راز, شکا سے حضرت والا نے ثابت کر دیا. تو کیا فرمایا کہ یریدونا وجہ, لیکن ارادہ اور نیت کیا ہو کہ صرف اللہ کی ذات ہو. میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک ساتھ 10 سال رہے حضرت کی خدمت میں, عالم تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے, میں 10 سال آپ کے پاس رہا مجھے فائدہ نہیں ہوا. حضرت قطب العالم رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا, حضرت نے فرمایا کہ اچھا فائدہ نہیں ہوا آپ کو, فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری یہاں میرے پاس رہنے کی نیت کیا تھی. تو اس نے کہا کہ حضرت میری یہ نیت تھی کہ میں آپ کے پاس رہوں گا, اللہ اللہ کروں گا اور کچھ باتیں سیکھ جاؤں گا, اس کے بعد آپ مجھ کو خلافت دے دیں گے, پھر میں خلیفہ بن جاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں دین کا کام کروں گا. فرمایا کہ تمہاری نیت چونکہ غیر اللہ کی تھی اس لیے تمہیں اللہ نہیں ملا. فرمایا کہ اس خدا غیر خدا نہ خاصن, اللہ سے غیر اللہ کو مت مانگو, خلافت بھی یہ بھی فرمایا اللہ کی نیت کرو, اگر اللہ چھپا کر رکھے تو چھپا کر رہو, اللہ چھپا دے تو چھپ جاؤ, چھپا دے تو چھپ جاؤ اور چھپا دے تو چھپ جاؤ, یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہو, زیادہ خلافت کی بھی نیت مت کرو, ورنہ یہ خلافت کی نیت بھی تمہیں اللہ سے محروم رکھے گی, اللہ سے محروم رکھے گی. اور فرمایا کیا کہ دیکھو اور خلافت جو ہے یہ مقبولیت کا معیار نہیں ہے, خلافت جو ہے یہ مقبولیت کا معیار نہیں ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ علامہ حضرت پھوپھی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خلافت دی, اور فرمایا کہ مجھ سے فرمایا حضرت پھوپھی رحمۃ اللہ سے فرمایا میں نے ان کو خلافت ایسے دی ہے جیسے رابعہ پڑھنے والے کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں, کنز پڑھنے والے کو جو ہے کہتے ہیں اور شرح جامی پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب, ابھی حالانکہ مولوی بنا نہیں ہے مولانا صاحب بنا نہیں ہے لیکن کیا کہتے ہیں مولوی صاحب, دس پارے حفظ کے کیا کہتے ہیں حافظ صاحب. فرمایا بس ان کو میں نے ایسے ہی دی تھی, کیوں ذرا اس کی استاد بھی کہتا ہے ارے مولوی صاحب یہ کام کرو, کیا اس سے استاد کا مقصد یہ ہوتا ہے ذرا اس کا حوصلہ بڑھ جائے, حوصلہ بڑھے اور تو علم حاصل کرنے میں اور جتن اور کوشش کرے. شیخ بھی کبھی کبھی تعریف کر دیتے ہیں ماشاء اللہ ایسے ہیں ویسے, تو مطلب کیا اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ آگے بڑھے, یہ مراد ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے خلافت دے دی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے جو ہے کنز اور شرح جامی پڑھنے والے کو جو ہے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں, یعنی تیسرے چوتھے درجے میں پڑھنے والے کو کہتے ہیں مولوی صاحب, حالانکہ جب تک دورہ نہ پڑے تو کیسے مولوی صاحب ہے وہ. تو لہٰذا فرمایا ایسے ہی مثال اس کی یہ مثال ہے اس کی. تو لہٰذا اس لیے میرے دوستو اللہ سے اللہ کو مانگے, غیر اللہ نہ مانگے. اور میرے مرشد نے فرمایا خلافت معیار نہیں ہے مقبولیت کا, یہ تو ایک فن کی بات ہے. لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غیر ولی خلیفہ بن جائے, غیر ولی خلیفہ بن سکتا ہے. اور فرمایا قیامت کے دن پتا چلے گا, قیامت کے دن الخلافت کام نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کام آئے گی. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ قیامت کے دن کتنے غیر خلیفہ خلیفاؤں سے آگے کھڑے ہوں گے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری, اللہ کی محبت ہے. جو صحابہ جن کی شان فرمایا کہ دو علامت تھی, ایک ذکر صبح شام کرتے تھے اور لیکن ان کے دل میں مراد صرف اللہ تھا, وہ اللہ مراد تھا, وہ مرید تھے اللہ کے, مرید تھے غیر اللہ مراد نہیں تھا, اللہ کی ذات ان کے دل میں تھی. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ ان کی ڈیزائن عجیب تھی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تین ڈیزائن تھی. نمبر ایک جاف الجلد کہ ان کی جو کھال تھی وہ سوکھی ہوئی تھی کہ گھی اور وہ نہیں, سوکھی روٹی کھا رہے ہیں کبھی وہ بھی نہیں, سوکھے ٹکڑے فاقے پہ فاقے, فاقے کشنی کی وجہ سے ان کی کھال سوکھی ہوئی تھی. یہ کی تھی. اور فرمایا کہ اشاسر رات کہ ان کے جو سر کے بال بکھرے جولیدا تھے, جولیدا بکھرے ہوئے بال تھے, بال تو بکھرے ہوئے تھے اور ان کا حسن تو بکھرا ہوا تھا لیکن روحانی حسن نکھرا ہوا تھا. کیا قیمت تھی ان کی, ڈیزائن کچھ نہیں تھی, کوئی ایئر کنڈیشن شامی کباب یا موبائل یا روپیہ پیسہ یا بلڈنگیں مکانات باغات ان کے پاس نہیں تھی, لیکن ان کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے امتی کے پاس جا کر بیٹھیے, نبی کو گھر سے بے گھر کر کے امتی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. فرمایا یہ ان کے عشق کی کرامت تھی, عشق کی کرامت تھی کہ شیخ جو ہے, شیخ نے فرمایا کہ عشق ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ مرید کو مستحب اور افضل تو یہی ہے کہ مرید شیخ کے پاس جائے, لیکن فرمایا بعض دفعہ بعض ظالموں کی تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ شیخ کو مرید کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. کہ دیکھو اس کی مثال, یہ کتنی بڑی دلیل ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی محبت اور طلب اتنی تھی کہ وہ حالانکہ ان کا کوئی نقشہ کچھ نہیں, روپیہ پیسہ ڈمپر مشینیں مکانات کچھ نہیں تھے ان کے پاس, لیکن کیا قیمت تھی کہ نبی کو گھر سے بے گھر کر کے ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اور تیسری کیا جان دی, کان اس دستو بل واحد, ایک کپڑے میں تھے, چیئرمین کا لٹھا نہیں اور کوئی کلف والے کپڑے نہیں, کوئی شاندار جبا لباس نہیں, شاندار پگڑیاں ویسی نہیں, لیکن کیا قیمت تھی اللہ اکبر. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے اولیاء اور ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے پاس نبی کو بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے. اس کی تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے پاس نبی کو بیٹھنے کا حکم ہوا ہے. دادا اسی لیے میرے دوستو اللہ کا عاشق کون ہے؟ اللہ کے عاشق کی دو علامتیں, بس یہی سبق کا نچوڑ اور حاصل ہے کہ اللہ کے عاشق کی دو علامتیں کیا, کہ نمبر ایک یہ کہ صبح شام ذکر کرے, اللہ کو یاد کرے اور دل میں صرف اللہ کی ذات ہو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. اور ایک شعر اور بھی پیش کرتا ہوں کہ کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, فاصلے برسوں کے ہوئے تہ دنوں میں. کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, فاصلے برسوں کے ہوئے تہ دنوں میں, برسوں کے فاصلے تینوں میں, کیسے شیخ کی صحبت اور برکتوں سے. اور یہ شعر کس کا ہے؟ اس فقیر کا ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے. لاؤ کتاب لاؤ. کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, یہ شیخ کی برکت سے شعر ہو گیا. میں شاعر وائر نہیں ہوں لیکن شیخ سے اس ذوق کو ہے مجھ کو, لیکن شاعری نہیں کہ بس اللہ نے ایک شعر خود ہی کہلا دیا. کیا کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, فاصلے برسوں کے ہوئے تھے دنوں میں. سبحان اللہ. ابھی تو اس میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ تھا, اس میں بھی عجیب و غریب ہے. ہماری تو بس وہی حال ہے کہ جیسے ایک میرے شیخ نے فرمایا, ایک شخص تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر صرف بیان کرتا تھا, تو جس گاؤں میں جاتا بس وہی شہادت حسین, شہادت حسین. اب ایک مرتبہ جو ہے لوگوں نے, گاؤں والوں نے گھیر لیا, یہ کیا تم ہر وقت جو ہے وہ شہادت حسین, کیا دین میں اور کچھ نہیں ہے تم, وہ یہی بس ہر وقت بیان کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ بولو کیا کرنا ہے بتاؤ. کہا کہ قل ھو اللہ شریف کی تفسیر کرو. میں کہا جی بہت اچھا ہے, کوئی آیت پڑھی, قل ھو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو. کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی سے. کون نبی؟ کہ جن کا نوازا حسین اور اس کے بعد پھر وہ شروع رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمارے بھی افسان جو ہے, کیا کہوں میرے دوستو, کہ جس در سے جس کو ملا ہوتا ہے بس ہماری تان اللہ والوں پر آ کر ٹوٹتی ہے. کہ بات یہ ہے کہ جہاں سے جس کو ملا ہوتا ہے اس کی گن نہ گائے تو کس کے گائے. کہ جو کچھ ملا, میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آج جو آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں یہ وہ اسی نظر کا صدقہ ہے. کہ وہ نظر ایک کتے پر پڑی تو میرے شیخ نے فرمایا کتوں کا پیر بن گیا امام, اور جہاں جاتا تھا کتے ادب کرتے تھے. یہ جو آپ آ رہے ہیں اس فقیر پر ایک اللہ والے کی نظر پڑی ہے, اسی نظر کا فیض ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں, ورنہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں بھائی. اس لیے کیا کریں کہ شیخ کے احسانات کو کیا کہیں, بس کہ احسان ہے. کہ شاہ بھیک رحمتہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ بھیکا موالی پر واریا, دن میں سو سو بار کاغذ سے حب کیو اور کرت نہ لاگی بار. کہ شاہ بھیکے شاہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے شیخ ابو المعالی رحمتہ اللہ علیہ پر قربان, کہ کیا دن میں سو سینکڑوں مرتبہ قربان ہو. کیوں؟ کہ میں کوا تھا, گو کھاتا تھا, تخانہ کھاتا تھا, گندگی پہ بیٹھتا تھا, لیکن ہر چڑیا بناتیا جو موتی چپتا ہے اور اس میں دیر بھی نہ لگی. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اس لیے ہماری تان آ کر ہی نہیں اللہ والوں پر ٹوٹتی ہے. اللہ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر ادا کرتا ہوں. اوف سبحان اللہ. اچھا بھائی نکاح کا بیان, شادی خانہ آبادی, اور اللہ ناراض ہو تو خانہ بربادی. لیکن بشرط شے ہے یہ, شادی خانہ بربادی کب ہے؟ بشرط شے, بشرط شے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سمجھانا اور سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بشرط شے اور بشرط لاش ہے اور لا بشرط شے, یہ تین ہے نا. اب یہ استاد سمجھاتا ہے بڑے مشکل سے, اور شاگرد استاد سمجھاتا ہے شاگرد سمجھتا نہیں ہے, کیونکہ استاد نہیں سمجھتا تو شاگرد کو کیا سمجھائے گا. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ اب دیکھو, فرمایا حضرت نے اس کو کیسے, اب سوچیے میں نے فلسفہ کہاں پڑھا ہے, لیکن حضرت نے کیسا سمجھایا. اب فرمایا کہ دیکھو اس کی بہت آسان مثال ہے کہ مولوی جو ہے نا وہ دعوت کا بڑا عاشق ہوتا ہے. تو آپ اگر کوئی اس کو دعوت دے کہ صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, کہا ٹھیک ہے دعوت قبول نہ کریں گے تو کیا کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت میں جو ہے بھائی مٹن کڑھائی ضرور ہونی چاہیے, یعنی بکرے کا گوشت ہونا چاہیے, تب میں تمہاری دعوت قبول کروں گا. تو اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے بشرط شے. ہو گیا نا. اچھا اس کے بعد اس نے کہا کہ کہ دیکھو بکرے کا گوشت ہو لیکن گائے کا گوشت نہ ہو, کیونکہ گائے کے گوشت سے میرے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے اور پھر مجھے سوئی کا مقام بن جاتا ہے اور اس سے گیس خارج ہونے لگتی ہے اور گیس لیکیج ہونے لگتی ہے, میرے پیٹ میں خرابی اور بم گیس کے بموں سے گیس لائن ٹوٹ جاتی ہے اور گیس جو ہے خارج ہونے لگتی ہے. اس لیے جو ہے یہ گائے کا گوشت نہ کھلانا, اس کا نام کیا ہے, بشرطے لاش ہے, یعنی فلاں چیز نہ ہو. اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب مولوی صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا جو چاہو کھلاؤ, جو چاہو نہ کھلاؤ, آپ کی ہے, تو اس کا نام کیا ہے, لا بشرط ہے. یہ میرے سے کیسے آسان مثال, دعوت کے نام سے تو منہ میں پانی بھی آتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. نظر نکاح, نکاح کا بیان. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. معاملہ, اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دیندار آدمی سے ہو, دیندار عورت دیندار سے ہو. اپنا اور اپنی اولاد کے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دیندار سے ہو. دولت, حشمت یعنی عزت, خاندان اور حسن پر زیادہ خیال مت کرو. زیادہ دیکھنا تو اچھا ہے لیکن دینداری کے ساتھ اگر خاندان اچھا ہو تو بہ, لیکن دولت, خاندان اور حسن پر زیادہ خیال مت کرو. حضرت نے فرمایا کہ خاص کر آج کل زیادہ دولت والے انگریزی پڑھنے سے ایسے بھی ہونے لگے ہیں کہ کفر کی باتیں کرتے ہیں, ایسے آدمی سے نکاح ہی درست نہیں ہوتا, تمام عمر زنا کا گناہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, اگر داڑھی کا مذاق اڑا دیا تو کافر ہو گیا, ٹی وی کو کہہ دیا حلال ہے, صاحب یہ سب مولوی کی باتیں سب بالکل درست ہے, جائز ہے, بس کافر ہو گیا. یہ تو حلال کو حرام, حرام کو حلال کہنے تو کفر ہے, اور اسی طرح سے کئی ایسی باتیں. لہٰذا اس لیے نکاح کے اندر دینداری کا خیال رکھیں, دیندار ہوگا تو اپنا دین بھی محفوظ رہے گا, اگلے کا بھی دین رہے گا. اور پھر آج کل کا جو فتنہ وہ تو بہت عام ہے, اور وہ فتنہ یہ عام ہی ہے کہ دیندار سے کرتے نہیں ہیں. اب اس کا نتیجہ جو خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں سب اس کو جانتے ہیں کہ جو ہے شوہر کہیں آنکھ لڑا رہا ہے, بیوی کہیں آنکھ لڑا رہی ہے. وجہ کیا ہے, دیندار تو ہے نہیں, دین کی سمجھ ہے نہیں, اوپر سے کیبل نے ستیہ ناز کیا ہے, اس کے بعد یہ سیکھ رہے ہیں. لہٰذا اس کے بعد جو خرابی ہو رہی ہے اللہ آپ کی پناہ, سب اس کو جانتے ہیں. اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دیندار آدمی سے ہو. دولت, حشمت, حسن پر زیادہ خیال مت کرو. خاص کر آج کل زیادہ لوگ دولت والے انگریزی پڑھنے سے ایسے بھی ہونے لگے کہ کفر کی باتیں کرتے ہیں, ایسے آدمی سے نکاح ہی درست نہیں ہوتا, تمام عمر بدکاری کا گناہ ہوتا رہے گا. معاملہ, اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر عورتوں کی صورت اور شکل کا بیان اور لباس کا بیان اپنے خاوند سے کیا کرتی ہیں. یہ بہت بری بات ہے, اپنی عورتوں کو سمجھا دے کسی غیر خاندان والی کا ذکر مت کرو کہ ایسی حسین ہے اور ایسی لگ رہی ہے, آج اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی, ساڑی میں ایسی پٹاخہ لگ رہی تھی اور یہ لگ رہی تھی اور وہ لگ رہی تھی اور وہ آئے, اب اس کے بعد دل آ جائے گا, پھر کیا کرے گا, پھر کیا کرے گی, عورت بھی روئے گی اور پھر, اور پھر یہ شادی, ہاں ہاں بتاؤ, اچھا کون سے کپڑے تھے, لال رنگ کے کپڑے تھے, اس میں ڈیزائن کیسا تھا, ارے اچھا اچھا, پھر وہ بھی نفس بھی اس کا بھی لذت لیتا ہے کہ اچھا وہ تمہاری چچا بھائی پہن رکھتی ہے, کہاں رہتی ہے وہ, اچھا تمہارے چچا کی کتنی بیٹیاں ہیں, اچھا دو بیٹیاں ہیں, ہاں ہاں بہت اچھا, بس اور فرمائے کہ اسی سے حرام لذت لیتا ہے, یہ بھی گناہ اور نافرمانی ہے. اور لہٰذا عورتوں کو سمجھا دے کہ بھائی کسی غیر عورت کا تذکرہ مہربانی کر کے ہمارے سامنے مت کرو, یا ان کی باتیں ہمیں مت بتاؤ کہ آج نے فلانی نے یہ پہنا اور فلانی ایسی. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر عورتوں کی صورت, شکل, حسن کا بیان, لباس کا بیان اپنے خاوند سے کیا کر, ارے ایسا کیا بتاؤں, آج تو وہ کمبخت پڑوسن نے ایسے کپڑے پہنے تھے اندر سب نظر آ رہا تھا, ارے بھائی جن آیا تو ہمیں کیا بتا رہی ہے, بولے اچھا کہاں کہاں نظر آ رہا تھا, چاک اتنے کھلے ہوئے تھے کہ بس ایسی. اس لیے سب نہیں باتیں بتانی چاہیے, عورتوں کو سمجھا دے, کہہ دے کہ بھائی ہم سے کسی اور کا تذکرہ مت کرو, رشتے نامحرموں کا اور یہ سب, کوئی چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بہن, سالی, کسی کا تذکرہ مت کرو. سبحان اللہ. معاملہ, اگر کسی جگہ کہیں سے شادی بیاہ کا پیغام آ چکا ہو کسی کے ہاں, اور کچھ کچھ مرضی بھی ان کی معلوم ہوتی ہے کہ اپنا رشتہ کر دیں گے, تو ایسی جگہ تم اپنا یا اپنی اولاد کے لیے پیغام مت بھیجو. ہاں اگر وہ چھوڑ بیٹھے دونوں فریقین میں سے, کہ کوئی کہہ دے بھائی منع کر دے اور معلوم چل دے, جواب دے دے کہ بھائی نہیں کرنا, تب وہاں پیغام بھیجنا درست ہے, لیکن پیغام پر پیغام بھیجنے سے منع آیا, درست نہیں ہے پیغام نہ بھیجے. ایک علامہ جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے, انہوں نے ایک جوان سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں لڑکی جو تمہارے خاندان کی ہے اس کے بارے میں کہ بھائی وہ کیسی ہے یہ وہ, تاکہ شادی کا خیال تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا چمہ لے رہا تھا. اچھا میں شادی, اب کچھ دن بعد اس آدمی نے اس جوان نے اسی سے شادی کر لی. تو اس نے بڈھے نے پوچھا ہوئے تو نے کیوں اس سے شادی کی, تو کہہ رہا تھا وہ تو اس کا چمہ لے رہا تھا. کہا ہاں وہ اس کا ابا جو ہے اس کی پیشانی کا بوسا لے رہا تھا. اگر کسی جگہ کہیں سے شادی بیاہ کا پیغام آ چکا ہو اور کچھ کچھ مرضی بھی معلوم ہوتی ہو کہ وہ کریں گے, ایسی جگہ اپنا یا اپنی اولاد کے لیے پیغام مت بھیجو. ہاں اگر وہ چھوڑ بیٹھے یا جواب دے دیں دونوں میں سے کوئی, تب وہاں پیغام بھیجنا درست ہے. ہاں معاملہ میاں بیوی کی تنہائی کی خاص معاملات اور باتوں کا اپنے یار دوستوں سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بہت بری بات ہے کہ بتانا. اور ایک فتنہ تو آج کل عجیب چلا ہے, اللہ کی پناہ بس. اور وہ فتنہ کیا ہے کہ ننگی فلمیں لاتے ہیں اور میاں بیوی بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں. میاں بیوی بیٹھ کر ننگی فلمیں, کمپیوٹر نے تو اور ستنے ناس مارا کہ کمپیوٹر میں سی ڈی لگائی, اب سب اب شوہر بیوی کو بھی دکھاتے کہ دیکھ, پھر جیسے جیسے اسٹائل وہ مارتے ہیں کہ چل یہ بھی اسٹائل کریں, تو کہاں تک اسٹائل نبھائے گا. پھر جب اس کے بعد پھر وہ اسٹائل سے تھک جائے گا, پھر وہ اسٹائل کے لیے دوسرے بلائے گی, پھر یہ روئے گا. اس لیے میرے دوستو یہ بہت ہی کیا, اور کیبل لگا دیا گھروں میں, کیبل لگا دیا اب اس میں تو ننگے پروگرام آ رہے ہیں, اب دیکھ رہی ہے عورت دیکھ رہی ہے, شوہر چلا گیا اب عورت دیکھ رہی ہے. زیادہ اسی لیے یہ اپنے ذکر بھی کرنا اور بہت ہی اللہ اسے پناہ میں رکھے. اسی کراچی کا واقعہ ہے, بہت ہی معتبر روایت پیش کر رہا ہوں میں, کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی. انہوں نے اب یہ موویاں بنواتے نا, انہوں نے شادی کی جو پہلی رات کے جو خاص معاملہ اس کی مووی بنوائی پوری. اس کے بعد اب وہ مووی بنا لی, اب اس کے بعد وہ کبھی کبھی اس مووی کو دیکھتے تھے, یعنی بلو فلم بن گئی نا, تو وہ بھی ننگی فلم اب وہ دیکھتے تھے. انہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے چور آئے, چور آئے تو سب لے گئے فلم, وی سی آر وی سی آر بھی فلمیں بھی لے گئے. اب جب انہوں نے فلم چلا کر دیکھی تو میں کہا واہ یہ تو بڑی, یہ تو اوریجنل بلو فلم ہے. وہ بلو فلم وہ کون سا ہے, ریمبو سینٹر, کراچی کا ریمبو سینٹر وہاں دے دی. وہاں تو ایسی فلمیں بہت عام, اب نے وہ فلم وہاں بیچ دی. اب اس کے بعد اب وہ فلم پوری کراچی میں گشت کری, وہ فلم پوری کراچی میں چلی. اور پھر ان صاحب نے بتایا کہ جس آدمی کی شادی جس نے کی فلم تھی اس کے سگے بھائی نے وہ فلم دیکھی, سگے بھائی نے. اس لیے میرے دوستو اللہ ہم لوگوں کو عقل عطا فرما دے, سمجھ عطا فرما دے. یہ بات بنانے کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ خود بھی اس پر احتیاط کرے اور دوستو یاروں کو نصیحت کرنا سمجھاتا رہے کہ بھائی گناہوں کے کام میں اپنی زندگی کو ملوث اور مروث مت کرو, یعنی لیڈ اور گندگی سے اپنی زندگی کو خراب مت کرو. میاں بیوی کی تنہائی کے خاص معاملوں کا اپنے ساتھیوں سے بیوی کو بھی سمجھائے کہ کسی کو مت بتاؤ کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ کیسے کیسے کرتا ہے, کیسے چمہ لیتا ہے, پھر کیسے کپڑے اتارتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, یوں تو کرتا ہے, تو یہ مت بتاؤ, یہ بہت بری بات ہے. اور ذات میں کہ یہ بھی پوچھتے ہوئے تو کتنی دفعہ کرتا ہے, یہ بھی ایک عجیب بس. ابھی کوئی مرغے بازی ہو رہی ہے کیا کہ مرغا مرغی پہ کتنی دفعہ چڑھتا ہے, یہ بہت ہی بےخودگی کی بات ہے. یہ سب معاملہ اگر نکاح کے معاملے میں تم سے کوئی مشورہ کرے تو اگر اس موقع کی خرابی یا برائی معلوم ہو, دینی خرابی یا برائی ہے کہ صاحب ان کے عقائد ایسے ان کے عقائد ایسے, تو اس کو ظاہر کر دو. اور یہ غیبت حرام نہیں ہے, یہ غیبت یہ بتانا, جیسے اگر کوئی پوچھے فلاں آدمی کیسا ہے, اگر وہ قادیانی ہے تو بتا دو قادیانی ہے, وہ مت اس کو اب وہاں پر چھپانا. یا جو ہے وہ بزرگوں کی توہین کرتا ہو یا حق سے ہٹا ہوا ہے, بدعت میں مبتلا ہے, تو ظاہر کر دے کہ صاحب یہ آدمی ایسا ایسا ہے, یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہاں چھپانا حرام ہے. اور بتانا ضروری ہے کہ پوچھے کہ صاحب فلاں کے عقائد کیسے ہیں. جیسے کوئی آدمی ہے اب کوئی پیر ہے, اب وہ جو جعلی دھوکے باز ہے, اب وہ اس کا بتانا واجب ہے, یہ غیبت نہیں ہے بلکہ بتانا اس کا ضروری ہے. ہاں خام خام میں گاتا نہ پھرے کہ اب وہ پھر وہ, لیکن اس کا بتا دینا چاہیے. اور ہاں خاوند کو اگر گنجائش ہو تو بیوی کو استطاعت کے مطابق خرچہ بھی دیں, یعنی اس کے مرنڈا انڈا کے لیے پیسہ بھی دے، جیب خرچی بھی دے، اس کی جیب خرچی بھی اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کی جیب خرچی بھی مقرر کرے. مطلب استطاعت کیا ہے؟ کہ اگر کسی کی استطاعت 1000 روپے کی ہے اب وہ 100 روپے دے دے، 1000 استطاعت تو ہے 1000 روپے کی اور دیتا ہے کتنا 100 روپیہ، تو یہ بہت بری بات ہے. لہٰذا بیویوں کا خرچہ بھی اس کو کچھ جیب خرچی بھی دے، اور یہ جیب خرچی ایسی ہو کہ جس کا حساب نہ لے. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ جیب خرچ کیسا ہو کہ جس کا حساب نہ لے، کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، کہ اپنے رشتے داروں پر، کیونکہ اگر بیوی کے رشتے دار آ جائیں اور تھوڑی بوٹی دادا کھا لیں بس پھر شوہر رات بھر اس کو سناتا رہتا ہے کہ تیرے جو فلاں رشتے دار نے تو اتنا کھایا اتنا، یہ تو پیٹو ہے بالکل، 8 گلاب جامن رکھے تھے 6 کھا گئے ظالم، سب 2 بچائے، میں نے تو سوچا تھا میں خود کھاؤں گا 3 اور وہ ظالم جو ہے 6 کھا گیا، اب میرے لیے سب 2 بچے ہیں، میں کیا کہوں گا بتاؤ، ایسے ہوتے ہیں. تو تانا نہ دے، اس لیے فرمایا کہ بیویوں کو خرچہ مقرر کر دو جتنے جس کی حیثیت ہو، حیثیت کے موافق، ایسا نہیں کہ حیثیت تو زیادہ کی ہے اب پکڑا دیے 150 روپے، فرمایا ایسا نہیں، ہر شخص اپنی حیثیت اور ان کے موافق مقرر کر دے. اور پھر کیا، ہمارے بزرگوں نے ایک تعلیم یہ بھی دی کہ بیویاں جو ہیں وہ آدھی عقل کی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے ناقصات العقل ہیں، آدھی عقل کی ہیں، لہذا ان کے ساتھ ان کو پیار سے رکھو، آرام سے رکھو، ان کو پٹائی کرنا اور ان کو مارنا اور جوتے سے اور گالیاں اور گلتے لاتے گھوسے بیلٹ پتہ نہیں کس طرح سے، یہ فرمائیں یہ بہت وحشیانہ اور جنگلی پن، ظالمانہ اور بےغیرتی اور کمینہ پن ہے. بیویوں کو، کمزوروں کو مارنا یہ تو بہت ہی بےغیرتی ہے. جیسے ایک گدھا تھا، ایک آدمی تھا، اس کی ایک نائی سے لڑائی ہوئی، اب وہ دھوبی سے لڑائی ہوئی، اب دھوبی تو ویسے ہی وہ کپڑے اٹھا اٹھا کے پٹکتا ہے ڈنڈے مار کے، وہ تو اس کی جانور مچھلیاں وچھلیاں خوب ہوتی ہے، بس اس نے اس کو جیسے دھوبی پٹکان جیسے کپڑے کو دیتا ہے نا، اس کو بھی اٹھا کر یوں پٹک دیا، دھوبی پٹکان دے دیا. اب اس کے بعد وہ جب مار کھا کر بھاگا تو دھوبی کا گدھا دور بندھا ہوا تھا، اس نے گدھے کا کان اینٹھا اور دھوبی سے کہتا مارے گا مجھے اب مجھے مارے گا. تو ایسے ہی گاہکوں سے لڑائی ہوتی ہے دفتروں میں اور دکانوں میں، اور آ کر بیوی پہ غصہ نکالتے ہیں. تو میں یہ کون سا ہے کہ لڑائی ادھر ہی اور کان اینٹھ رہے ہو گدھی کا، اس کو کیا تم وہ کر رہے ہو؟ فرمایا بہت بری بات ہے. اور دینداروں کا حال کیا ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ہماری ماں فرماتی ہے جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور آج اگر صوفی ہے، مولوی ہے، دیندار ہے تو گھر میں ایسے داخل ہوگا کہ جیسے عرش اعظم پر چڑھے ہوئے بھائی عزیز بستامی، اور اگر جو ہے وہ کاروباری ہے دنیا دار تو ایسے کہ دفتر کا غصہ سارا گھر میں آ کر نکالے گا، ہٹو ہٹو ہم آج بڑے بڑے پریشان ہیں، آج ہمیں کانٹریکٹ نہیں ملا، بس ہٹ جاؤ، شکل مت دکھاؤ، پلیز گم کرو شکل، تمہاری منحوس شکل کی وجہ سے ایسا ہوا، تیری منحوس کرتوت تھے جس کی وجہ سے، اس کو کیا منحوس بول رہا ہے، خود اپنے کرتوت منحوس ہے نافرمانی سے. لہٰذا اس لیے فرمایا کہ جو ہے بیویوں کو آرام سے رکھو، اور ان کی اگر بیوی کٹ کٹ کریں، کیونکہ عورتیں ہیں وہ تو کٹ 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 کریں گی، لہٰذا ان کی کٹ 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 کو برداشت کریں اس کو، اور بات بات پر طلاق کی دھمکی نہ دے، دوسری شادی کی دھمکی دینا یہ بہت بزدلی کی بات ہے، بےغیرتی کی بات ہے میرے دوستوں، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ ہجڑوں کا کام ہے. لہٰذا اسے اس کی باتوں کو برداشت کرے، اور بات بات پر طلاق کی دھمکی دینا اور یہ جو ہے وہ تمہیں شوہر کی عزت نہیں سکھائی اور تم جو ہے شوہر کی عزت نہیں کرتی، تمہیں حقوق نہیں جانتی، نہیں میں حکیم ہوں اور تمہیں عظمت اور وہ نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ جو بڑا تو عزت اور عظمت کی باتیں کرتا ہے، جب رات کو کپڑے اتار کر اچھلتا کودتا ہے اس وقت عزت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت جو ہے کہاں بھاگتا ہے پھر وہ؟ اس وقت تو بڑا ابھی تو کلندر بنا رہا ہے، اس وقت جو بندر کی طرح کود رہا ہوتا ہے اس وقت کہاں عزت جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہی سب بےغیرتی کی باتیں، زیادہ یہ عورتوں کو مت سکھاؤ کہ جو ہے تم عزت اور وہ نہیں کرتی. فرمایا اور پھر اگر ماں باپ ساس سسر کہتے ہیں کہ بھائی بیٹی کو بھیج دو، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے ملاقات کرنا یہ واجب ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ واجب ہے. اور جو ہے اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا بیٹی کو ملا لاؤ، بہت دن ہو گئے شکل نہیں دے گی، یا ہم بیمار ہے، ذرا روٹی ووٹی پکا دے گی، کچھ خدمت کر دے گی، ارے ہٹ جاؤ، ارے جالو قوامون علی النساء، کہ ہم حاکم ہیں اور اب بس ہماری ہو گئی، اب خبردار نام بھی مت لینا. ماں یہ کمینی کے پن کی بات ہے، وحشیانہ اخلاق ہے. بیوی جو ہے اس کا حق رہتا ہے، اس پر ماں باپ کا حق پھر بھی رہتا ہے، اگر 2-4 دن زیادہ وہ رہ جائے ماں باپ کیا ان کی خدمت کے لیے، تو ہرگز جو ہے وہ اس کو شوہر وہ نہ بلائے، بلکہ کہہ دے 2-4 نہیں آپ 2 دن اور رکھ لے، اچھا بھائی خدمت کر لو ماں باپ کی. فرمایا کہ حق اس کا رہتا ہے، یہ تھوڑی کہ اس کا حق ختم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ پیار محبت سے کریں. اور جو ہے اور پھر یہی ظالم جو گال پر جوتے اور گھوسے مارتا ہے، پھر جب اپنا مطلب ہوتا ہے نا پھر اس کے گال کا چما لیتا ہے، یہ کیا کمی نا، یہ تو کتے والا کام ہے کہ جب کتیا قریب آتی نا بھونکتا ہے، لیکن جب وہی کتیا سے مطلب ہوتا ہے نا پھر اس کو منہ بھی لگاتا ہے، پیچھے بھی سونگتا ہے، ایسے ایسے کر کے. تو اس کے بعد یہ بھی ظالم ایسے ہی بنا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے گانڈا خلاف کا اور پیشا چک کا. یہ ایسا کرتا ہے, یہ سب کمینے پن کی باتیں. اور ایک چیز باچاوا بھی ہوتی ہے, وہ تو بھول ہی گیا تھا, ایک چیز باچاوا بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس لیے میرے دوستوں ان کو آرام سے رکھیں, ان کی کڑوی ہمارے مرشد کی دیکھو کتنی تعلیم ہے کہ بھائی ان کو آرام سے رکھو, دعائیں دیں گی. اور فرمائیں کہ اگر مان لو کسی کی بیوی کا مزاج ہے بھی کڑوا اور زبان کی تیز, مزاج کی تیز ہے, تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ آرام سے پھر بھی رکھے گا, ڈنڈا نہ مارے گا, تو ماں باپ کتنا خوش ہوں گے کہ دیکھو کیسا ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے لیکن اس کو پیار سے رکھتا ہے. اور فرمایا کہ دیکھو تم اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے کیا چاہتے ہو کہ اس کا شوہر کیسے رکھے؟ کیا چاہتے ہیں؟ آرام سے رکھے. فرمایا جو تمہارے گھر میں وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, لہٰذا اس کو پیار سے رکھو, کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دو. میرے مرشد نے سنایا کہ ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد ہیں, انار کے درخت کے نیچے پہلا شاگرد مولانا مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, ملا محمود صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانی کے بھی استاد تھے. حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ملا محمود صاحب کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا. حضرت تھانی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا. فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ حضرت کیا کیوں بخش دیا, یعنی طالب علم تھے نا, طالب علمانہ سوال کیا کہ کیوں بخش دیا. فرمایا کہ ایک دفعہ جب کہ میں تھکا رہا آیا تھا تو بیوی نے جو ہے وہ سالن پکایا تھا, اس میں نمک تیز ہو گیا تھا, مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں نے اللہ کے لیے اس غصے کو ضبط کر لیا اور برداشت کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے وہ نمک میں تیزی کی سختی کو برداشت کرنے پر میری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کر دیا. بیوی سے کچھ ملا محمود صاحب پہلے استاد تھے دیوبند کے, لیکن ان کی بخشش کس بات پر ہو رہی ہے؟ اس بات پر ہو رہی ہے کہ بیوی کی جو ہے وہ سالن میں نمک تیز ہو جانے کو معاف کر دیا اور ڈنڈا نہیں مارا اور پیار سے کہا کہ اللہ کے لیے معاف کر دیا, اس پر یہ ملا. اور کتنے لوگ میرے مرشد نے سبق فرمایا, کتنے لوگ ایسے, کتنے اولیاء اللہ جو صرف بیوی کی سختیاں اور ان کی برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے, جیسے شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, جیسے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ, ایسے ایسے اولیاء اللہ کہ صرف بیویوں کی جیسے مقام ملا. اور حضرت عمر کتنے مشہور تھے غصے میں اور کتنا جلال ان کا تھا. ایک شخص کو اپنی بیوی سے شکایت تھی, انہیں کہا کہ جا کر کہوں گا کہ بڑا تنگ کرتی ہے اور کٹ کٹ کرتی ہے, تو وہ حضرت عمر کو گیا دیکھا گھر جھکائے باہر کھڑے ہوئے اور بیوی صاحبہ اندر سے ڈانٹ رہی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ بھی حمام میں سبھی ایک جیسے جاتے ہیں. تب اور میرے شیخ نے فرمایا کہ بیویوں کا روٹنے کا حق ہے, بیویوں کا روٹنے کا حق ہے. اور دلیل کیا پیش کی؟ میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ہماری ماں سے, کہ عائشہ جب تم مجھ سے روٹتی ہو, ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ فدا کا بھی وہ امی, میرا ماں باپ آپ کا قربان, آپ کو کیسے معلوم چلتا ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے روٹتی ہو تو کہتی ہو وہ ربی ابراہیم علیہ السلام کی قسم, اور جب مجھ سے خوش ہو جاتی ہو, مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب بھی محمد صلی اللہ تعالی وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو دیکھا فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ فرمایا کہ کچھ ناز اٹھانے چاہیے, لہٰذا کیا کہ تھوڑی سی اگر کچھ ناز اٹھائے تو یہ ان کا حق ہے, کیونکہ آدھی عقل کے فرمایا تھوڑے سے ناز اٹھا لو. اور بیویاں کچھ نہیں چاہتی, ان کو صرف کیا کہ شوہر ہنس کر بات کر لے, مسکرا کر بات کر لے, یہ ان کے لیے کافی ہے, یہ ان کے لیے وہ ڈنڈا کھانا یہ ان کو نہیں ہے. اگر آپ اور پھر ان کو جو ہے سب کے سامنے کوئی بات کہنی تو سب کے سامنے مت بولو, بلکہ تنہائی میں کہہ دو دیکھو ایسی ایسی بات ہے, ذرا یہ غیر مناسب ہے, نامناسب بات ہے. اگر سب کے سامنے ذلیل کرے گا نا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ضد پکڑتی ہے. اور عورتوں کی تو ہٹ مشہور ہے کہ جب ٹیڑھی ہونے پر آتی ہے نا تو بڑے بڑوں کو ننگا کروا دیتی ہے. لہٰذا اس لیے میرے دوستوں دیو کی برداشت کر لیں اور ان کو ڈنڈا نہ مارے. ڈنڈا دیر تو ٹھیک ہے, وہ ان کا تو مزاج ایسا ہے کہ رہنے کو گھر چاہے پھوس پھانس ہو, لیکن ہمارے اندر کچھ پھوس پھانس ہو. واخر دعوان الحمدللہ. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اخلاق نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ مخلوق کے حقوق میں جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, معاملات کو درست فرما, اپنی فرما برداری والی حیات نصیب فرما. یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما. ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ہم سب کو اپنا 100% فرما بردار بنا دیجئے, گناہ والی زندگی سے نکال کر فرما برداروں والی زندگی عطا فرما, گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہم سب کو اللہ حوالہ بنا, ہمارے کاموں کو آسان فرما. تاکہ یا اللہ ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام اپنے فضل کرم سے ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیشانی کی توفیق عطا فرما, تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو حقوق ہمارے ذمے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور اہل خصوم اور جو اہل حقوق ہیں ان کے یا اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے راضی کرا دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اور آپ ہماری کفالت قبول فرما دیجئے اہل حق کے جی اللہ کے اہل حق کے سلسلے میں, اور ان کے لیے ہماری کفالت کو قبول فرما دیجئے, اور ہمیں شفا عطا فرما, شفا صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی ہم سب کو نصیب فرما. اور یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت تعلق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.